رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن أضله فهو البعيد الترير، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وأن أمرا وأن علي وأن عثمان ذي الكرم مولا صلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أصدق الصادقين سيد المتقين، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی حمد و ثنا. نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی یہ مبارک شب جو شب جمعہ بھی ہے، یعنی کل جمعۃ المبارکہ کا مقدس اور مبارک دن ہے، تو آج کی شب شب جمعہ بھی ہے. جس طرح یہ شب تمام شب میں، ہفتوں کی تمام شب میں ایک افضلیت کا درجہ رکھتی ہے، تو کمال مناسبت آج عرس کی ہو گئی کہ انبیاء کے بعد تمام خلق خدا میں، اس امت میں نہیں تمام خلق میں، انبیاء کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، جتنی ان کی امم تھی ان کے بعد، بعض از انبیاء، تمام انبیاء کے بعد جو غیر نبی ہیں ان میں سب سے افضل، سب سے اولا درجۂ ولایت اور درجۂ کمال و بزرگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو کمال مناسبت ہے کہ آج شب جمعہ بھی ہے، اور خلق کی سب سے افضل شخصیت بعد از انبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک بھی ہے. اکثر تاریخ کے مطابق 22 جماعت الثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال مبارکہ ہے. میں گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت نہ کسی تفرقے کو پسند کرتے ہیں، نہ کسی پر بیجا تنقید کو پسند کرتے ہیں جب تک شریعت اس کے خلاف بولنا واجب نہ کرے، اور نہ افتراق و انتشار کو پسند کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے جن کو جو جو مرتبہ اور مقام ملا، اہل سنت کہتے ہی اس کو ہیں جو کشادہ قلبی کے ساتھ ان تمام بزرگوں کی عزت و توقیر بجا لائے جو ان کا منصب ہے اور جو ان کا مرتبہ ہے. ایسا نہ ہو کہ بعض کو لے لیں اور بعض کو چھوڑ دیں، کیونکہ اہل سنت نامی توازن کا ہے. توازن سے مراد میرے بزرگوں، دوستوں، بچوں یہ ہے کہ جس طرح کے دیکھیں سبزی تولنے والا یا فروٹ تولنے والا جب ترازو کو اٹھاتا ہے اور ترازو کے اندر کوئی وزن نہیں رکھتا، صرف ترازو کو چھوڑ دیتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ترازو کے دونوں برتن، دونوں پہلو، دونوں جانب ایک دم متوازی ہو جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ جب دونوں پلے نیچے اوپر نہ ہوں، برابر سامنے آ جائیں، تو اس کو آپ انگلش میں بیلنس ہی کہتے ہیں، اس کو آپ عدل کہتے ہیں، اس کو آپ توازن کہتے ہیں، اسی کو اہل سنت کہتے ہیں. یعنی جس ہستی کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس ہستی کے مقام و مرتبے کو جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی جناب سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جن کو جو درجہ ملا ہے، اس درجے کو دیا جاتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا مقام ہے. بالخصوص جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا اختصاص یہ ہے، یعنی حضور کی امت کی خاصیت یہ ہے. میں کیونکہ بچے بیٹھے ہیں تو میں آہستہ آہستہ آگے لے جاؤں. پہلی جو امتیں آئیں انہوں نے اپنے دور کے نبی کو مان تسلیم کیا، اور اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو توازن پر تھے، لیکن جن پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں وہ لوگ، ان میں ایسے بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے تھے کہ جنہوں نے اپنے دور کے نبی کو قبول کیا لیکن دوسری امت سے چڑ گئے کہ جناب یہ تو ہماری زبان نہیں بولنے والے، تو ہمارے خطے کے نہیں، ہمارے علاقے کے نہیں ہے، تو ان کے نبی کو کیوں مانے؟ یہ نہیں دیکھا کہ وہ نبی بھی اللہ ہی نے بھیجا ہے؟ تو ان نبی کا انکار کیا، اس نے ان کا انکار کیا. جس طرح کہ یہود نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امی جان پر معاذ اللہ تہمتیں لگائی، اور انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کا انکار کیا. تو چاہیے یہ تھا کہ ایک ایسی امت آئے کہ جن کو اللہ نے جو عزتیں دی اس کو قبول کرے، اور وہ حضور کی امت تھی جس نے حضرت موسیٰ کو بھی قبول کیا، حضرت عیسیٰ کو بھی قبول کیا، اور جناب رسول اللہ کو بھی قبول کیا. تو جس طرح دین اسلام کے اندر حضور کی امت کا یہ مزاج متوازن رہا کہ نہ ہم اپنی حوث سے کسی کو قبول کریں گے، نہ اپنے غصے سے کسی کو رد کریں گے، جس کا جو درجہ اللہ نے دیا ہے قبول کا اس کو قبول کریں گے، جس سے نفرت کا درجہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے کہنے پر ہم اس سے نفرت کریں گے اور اس سے دور رہیں گے، اور جن سے اللہ رب العالمین نے محبت، یہی تو تقاضا بندگی ہے. تو اسی لیے دیکھیں قرآن نے واضح طور پر حضور کی امت کی شان بیان کی کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم جو ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مرتبہ نبوت سے نوازا ہے ان کے مرتبے کو ہم انکار نہیں کرتے اور ہم سب کو قبول کرتے ہیں. اسی طرح بعد از انبیاء، کیوں نبیوں میں تو نبیوں کے بعد جو اللہ رب العالمین کے جناب میں رتبہ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ وہی ہیں جو نبی کی صحبت میں بیٹھے، جو نبی کے فیض یافتہ ہیں، جن کے سامنے وحی کا نزول ہوا ہے، جن کے سامنے کتاب آئی ہے. تو اس میں اہل سنت و جماعت نے یہ کہا کہ حضرات اہل بیت ہوں یا حضرات صحابہ کرام، ہم دونوں کو بیک وقت اسی ترازو کے دونوں پلڑوں کے متوازی طور پر قبول کرتے ہیں، کسی کو اوپر اور نیچے نہیں کرتے. پھر ان میں جو درجہ خود جناب باری نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اور جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور خود انہی لوگوں نے اپنے دور میں جن کو جو درجہ دیا، تو سنی اسی ترتیب کو قبول کرتے ہوئے آگے چلتا ہے. اور یہی اہل سنت و جماعت کا ایک خوبصورت نظم ہے کہ جب یہ حضرت ابو بکر صدیق یہ صحابہ کی تعریف کریں گے تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور جب یہ اہل بیت کی تعریف کریں گے تو اسی طرح چہرے چمک رہے ہوں گے. اسی کو امام اہل سنت نے فرمایا تھا نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اور یہ ضرورت بھی تھی. میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، ضرورت بھی تھی. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے نا، صحابی کن نجوم، میرے صحابہ کن نجوم، ستاروں کی طرح ہے. فبأيٍ اقتدیتم، کسی ایک کی بھی اگر پیروی پر لگ جاؤ گے، اقتدیتم، تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. اور ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میری اولاد اور میرے گھر والوں کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، کہ جب نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا، بچے وہ لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے. فرمایا فمن رکیبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پایا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ومن تخلف عنہا ہلکا، او کما قال، اور جو اس کشتی سے ہٹ گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو ایک طرف فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، اور ایک طرف فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی کی طرح ہے. تو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ کشتی اپنی منزل پر جب پہنچتی ہے، تو آج کل تو نیویگیشن کا نظام آ گیا ہے، لیکن پہلے زمانے جب یہ نہیں تھا تو کشتی کھلے سمندر میں چل رہی ہے، کہاں پتا چلے کہ کہاں جانا ہے؟ سمندر میں تو کوئی کنارہ نظر نہیں آتا. تو اس وقت جو کشتی کے ملاح یا جناب جو اس کو چلانے والے ہیں، ان کو اس بات کا مکمل تجربہ ہوتا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ جو جس چیز کا تجربہ رکھتا ہے وہ چیز اس کے حوالے کی جاتی، ہر بندہ نہیں بن سکتا. تو منزل پر پہنچنے کے لیے کہ کنارہ کس طرف ہوگا، کیسے پتا چلے گا، تو یہ قدیم طریقہ جو آج بھی رائج ہے، ستاروں کی چالوں کو دیکھا جاتا تھا، اور ستاروں کی چالوں سے اپنے سمت یعنی ساحل کا اور کنارے کا اندازہ لگایا جاتا تھا، اور وہ منزل پر پہنچ جاتے تھے. ظاہر سی بات ہے اگر ستاروں کو فالو نہیں کریں گے تو آپ منزل پر نہیں پہنچیں گے، سمندر میں بھٹکتے رہیں گے، اور کشتی میں ہی نہیں بیٹھیں گے تو غرق ہو جائیں گے. تو دونوں چیزیں ضروری، یعنی کشتی میں سوار بھی ہونا ہے تاکہ بدن محفوظ ہو جائے، اور ستاروں کی پیروی کرنی ہے تاکہ نظریہ محفوظ ہو جائے. تو اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ہمارے وجود کی حفاظت کرتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اتباع جو ہے وہ ہمارے نظریے کی حفاظت کرتی ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال تشبیہ کے ساتھ دونوں طبقوں کو ذکر کیا، فرمایا کہ میری اولاد کشتی نوح کی طرح ہے، اور میرے صحابہ ہدایت کے ستاروں کی طرح ہے. اللہ مصحب آگے تشریف لائیے، اللہ مصحب آگے تشریف، تھوڑی سی جگہ بنا دیجیے، تھوڑا سا اور پیچھے جائیے تاکہ غلطیاں تشریف، درود پاک پڑھیے. اللہ تو سمجھ گئے آپ اس بات کو. تو سب سے پہلی بنیاد، یعنی جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جو بات آگے میں کر رہا ہوں، اس کا کوئی مفہوم مخالف نہ نکالے کہ شاہ صاحب یہ کیا بات کر دی آپ نے. نہیں، ہم آپ کو مزاج بتا رہے ہیں کہ ہم تفرقے پسند کرنے والے لوگ نہیں، ہم تو صوفیہ کے ماننے والے بھی الحمدللہ تعالی. لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ایک محرم الحرام کو حضرت سیدنا، کیونکہ میرے دل پر بڑا بوجھ بن رہا تھا، میں نے کہا کہ آپ کے سامنے اس کو میں شیئر کروں. ایک محرم کو ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم کرتے ہیں، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ایک محرم کی پہلی تاریخ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. تو گزشتہ دو تین سال سے کچھ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ آپ نے ایک محرم کو کیوں کی، حضرت عمر کا دن کیوں کیا. ہم نے کہا جی کیا حرج ہے، سب اللہ والے، سب سے محبت لازم ہے. کہ لیکن نہیں، اب اس کو غلط رنگ دیا، کہنے کہ محرم میں امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے، تو آپ نے ایک محرم کو حضرت عمر کا یوم کر کے دراصل اہل بیت کو نیچے کرنا چاہا. تو میں نے کہا کتنی گندی بات ہے کہ فاروق اعظم کے یوم سے کہ اہل بیت کا ذکر نیچے ہوگا. کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں آپ کو، ہم نے دو سے تین جمعے بھی بنائے اور بڑی ایک شور شرابہ رہا. بھائی ساری کتابوں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 کو یا 27 کو زخم لگا، اور 4 دن تک آپ باقاعدہ حیات رہے. یعنی 26 کو اگر آپ کو زخم لگا ہے تو ایک محرم کو آپ کو مزار میں اتارا گیا. اگر ایک محرم کو، پہلی بات تو ساری تاریخوں میں یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ درج ہے، کیونکہ اعتراض کرنے والے شیعہ نہیں تھے، سنی تھے، بعض اپنے آپ کو سنی کہلاتے تھے، انہوں نے یہ اعتراض کر دیا تھا. تو ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں ساری کتابوں کے اندر، مستدرک کی حدیث کے اندر بھی، دیگر جگہوں پر بھی، کیونکہ یہ اضافی بات چلی ہے تو میں بالضبط نہیں بتا رہا، لیکن ایک مطالعے کا حاصل آپ کو بتا رہا ہوں کہ مستدرک کے اندر آپ دیکھیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں، اس پر ہمارے فیس بک پہ جائیے، پورے جمعے ہم نے اس پر پڑھائے ہیں تحقیق کے ساتھ. تو اس میں موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، یعنی جب اس یہودی نے آپ کو زخمی کیا تھا نا، تو اس کے 3 یا 4 دن تک آپ اسی طرح حیات تھے، اور اس کے بعد آپ کی روح آپ کے جسد مبارک سے پرواز کر گئی. تو ایک محرم، 3-4 دن جب حیات رہے، تو ایک محرم کو وہ تاریخ تھی اور وہ دن تھا کہ جس میں حضرت فاروق اعظم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیا گیا، یعنی آپ کو مزار میں رکھ دیا گیا. تو اس کو یہ رنگ دیا گیا کہ آپ نے محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر کا ذکر کیوں کیا. میں نے کہا ہم تو 10 محرم کو بھی حضرت عمر کا ذکر کریں گے. یہ آپ نے ٹکراؤ کی فضا, اب تھوڑا تحمل سے خاموش تھوڑا رہیے تو میں گفتگو کرتا ہوا چلتا ہوں, غور کیجئے گا اور جو بات میں کر رہا ہوں اس پر آپ توجہ کریں. میں نے کہا حضرت عمر ہو یا سرکار امام علی مقام ہو, ہر سانس ان کا ذکر ہے, ہر لمحے ان کا ذکر ہے. ذہن تقابل میں کہاں آ گیا کہ ایک کا نام لیا تو دوسرے کا انکار ہو گیا. جب بیان کرنے والے سچے لوگ ہیں, سنی ہیں, صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں, سلسلوں کے مرید ہیں, ان کے لیے تہمت کیسی رکھی جا سکتی ہے؟ توجہ ہے آپ کی. لیکن دیکھیے بڑا شور مچایا گیا. میں نے تو کہا کہ جناب ہم تو 10 محرم کو بھی حضرت عمر کا ذکر کریں گے, اس لیے کہ حضرت عمر کا ذکر اہل بیت کے ذکر کو کم نہیں کرتا, بلکہ ہمیں حسین کا مقام کیا ہے یہ بتایا ہی فاروق اعظم نے. کتنا ادب امام حسین کا کرتے تھے فاروق اعظم, کس طرح اپنے بچوں پر ترجیح دیتے تھے, کتنا لاڑ کرتے تھے. توجہ ہے آپ کی. لیکن گھوم کر آپ آ جائیے. گزشتہ 2 دن پہلے سید النساء العالمین سیدہ بتول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا ولا بالہا ولیہا کا یوم ولادت منایا گیا. ہماری کسی تاریخ میں مستند یہ روایت نہیں ہے کہ آپ کا یہ پیدائش کا دن ہو. توجہ ہے آپ کی. نہیں ہے, لیکن ہم نے بھی ذکر کیا, سب نے ذکر کیا, لوگوں نے پوچھ لی کہ آج حضرت سیدہ زہرا پاک کی پیدائش کا دن ہے, تو میں نے کہا جی کیجئے, لیکن کوئی حوالہ بھی دیجئے. لیکن حوالہ ہم نے نہیں مانا, کیونکہ سیدہ زہرا پاک کا ذکر بزرگی کا ذکر ہے. ان کی طرح ہم اس پنگے میں نہیں پڑے کہ حضرت عمر کا ذکر کر لیا تو آپ نے تو 10 آگے 9 دن کے بعد حضرت حسین کا ذکر آ رہا تو اس میں کمی ہے. تو میں نے کہا سیدہ زہرا پاک کا دن آپ نے 2 دن پہلے کیا تو 3 دن کے بعد تو حضرت ابوبکر کا دن آ رہا تھا. تو کہ یہ ذہن بنایا جا سکتا ہے, ہم اس کو پسند نہیں کرتے. بلکہ جہاں سے بھی یہ بات ہمارے مشائخ یا دیگر لوگوں نے مجھے بھیجا کہ انہوں نے کیک کاٹا یا نیاز کی, ہم نے دعائیں دیجیے, بالکل ہم نے خود فاتحہ شریف کیا, لیکن تاریخ میں اس کا وجود نہیں ہے. یہ شیعہ لکھتا ہے. توجہ ہے آپ کی. میں چڑھانے کے لیے نہیں کر رہا ہے کہ انصاف کی بات کر رہا ہوں. سیدہ زہرا کا ذکر تو آج بھی ہم کریں گے, سیدنا ابوبکر صدیق کا آج دن ہے نا, تو آج بھی ہم سیدہ کا ذکر کریں گے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں. لیکن پنڈی کے تفضیلیوں کو پریشانی کیوں ہو گئی ایک محرم کو سیدنا صدیق سیدنا فاروق اعظم کے ذکر سے؟ تو مبارک ہو سنیو تمہیں کہ سیدہ کا یوم کرنے میں بھی تم پریشان نہیں ہوئے, اور تمہارے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ سیدنا ابوبکر کی کوئی نفی ہو جائے گی. اور آج سیدنا ابوبکر صدیق کا ذکر ہے, اور آج ہم سیدہ پاک کا ذکر کریں گے, ہمیں کوئی بے چینی نہیں. لہذا آج کا یہ مجمع مسترد کرتا ہے تفضیلیوں کے اس غلیظ سوال کو کہ وہ صحابہ کو اہل بیت کے مقابلے پر لائیں یا اہل بیت کو صحابہ کے مقابلے پر لائیں. یہ غلیظ خباثت رافضیوں نے شروع کی ہے. سنی اس غلاظت کو پسند نہیں کرتا. سنی چار یار پنجتن پاک کا ذکر ایک ساتھ کرتا ہے, سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ کا ذکر ایک ساتھ کرتا ہے. اگر کسی نے سیدہ زہرا پاک کا پیدائش کا یوم کیا, بہت اچھا کیا, اچھا کیا. لیکن بتا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جس طرح حضرت فاروق اعظم کے لیے اقوال تھے لیکن اس پر جرح کی گئی, تو میں نے کہا صحیح سند سے آپ سیدہ زہرا پاک کی پیدائش کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہی تھی؟ نہیں کر سکتے. اس ظلم پر میں آپ کو منصف بنا کر احتجاج علمی کر رہا ہوں آپ سے. سیدہ زہرا پاک کا ذکر ہر دن کریں, ہم کرتے ہیں, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو اس سے ذرا بھی دل میں تنگی لائے گا منافق ہے. لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک کا دن, جبکہ ہماری کسی معتبر کتاب میں صحیح سند سے پیدائش کا دن نہیں لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم نے قبول کیا اور کریں گے. نہ لکھا ہوا تو کیا ہوا, لیکن فاروق اعظم کا تو دن لکھا ہوا بھی تھا, اس کو پہلی محرم میں اگر کر لیا گیا تو امام حسین کے مقابلے پر کیوں سمجھا گیا؟ آج اگر سیدہ زہرا کا دن 2 دن پہلے کر دیا گیا تو اس کو تو سیدنا صدیق اکبر کے مقابلے پر ہم نے نہیں سمجھا. تو پتا چلا گندگیوں تفضیلیوں تمہارے ذہنوں میں ہے. جو سچے سنی ہے وہ اہل بیت کے بھی غلام ہے اور صحابہ کے بھی غلام. آپ سمجھنا چاہ رہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو اس سازش کو آپ سمجھیں. لہذا بہت اچھا کیا کہ تم نے سیدہ زہرا پاک کا یوم کیا, اور اس اعتراض کو تم نے خود ہی ختم کر دیا, اور تمہیں بتا دیا گیا کہ بزرگوں کا ذکر, یوم کسی کا بھی ہو, کسی کا بھی ذکر ہو سکتا ہے, لیکن یہ بتا دیا جائے کہ یہ یوم آج ان کا ہے لیکن ان کا بھی ذکر ہوگا. تو سیدنا علی کا ذکر, مجھے بتائیے کون سی ایسی محفل ہے
جہاں پر سیدنا صدیق اکبر کے ذکر اور مولا علی کا ذکر نہ ہو. لیکن ہم وہ نہیں ہے کہ مولا کا نام لیں تو ابو بکر سے کٹتے رہیں، ہم وہ بھی نہیں ہے کہ سیدہ زہرہ پہ تقریر کریں تو حضرت عائشہ سے کٹتے رہیں. توبہ توبہ توبہ، ایسی خباثت سے اللہ میں محفوظ رکھے. اگر ہم سیدہ عائشہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو اسی کشادگی سے ہماری ماں ہمیں حضرت عائشہ سکھاتی ہیں کہ سیدہ زہرہ کا ذکر کریں، اور سیدہ زہرہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اہل بیت بتاتے ہیں کہ ام المومنین کا ذکر کریں. کبھی نہیں ہوتا کہ ہم آیت تطہیر پڑھیں تو اس میں حضرت زہرہ کو مراد لے تو سیدہ عائشہ کو نہ لیں، یا حضرت عائشہ کو مراد لے تو سیدہ زہرہ کو نہ لیں. ہم ان کی بیدبی کو جس طرح غلط سمجھتے ہیں تو ان کی بیدبی کو بھی غلط سمجھتے ہیں. تو لہٰذا اپنی غرض سے گاڑی ایک سمت نہ چلائی جائے. سنیوں کا مشرب یہ ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری ساری سرکاروں کی. لہٰذا کیونکہ آج یوم ہے تو میں نے آپ کو تھوڑی تاریخ محرم، کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو محرم کا؟ وہ سوشل میڈیا کا شور آپ کو یاد آ رہا ہے؟ تو میں نے یہ بات اس لیے کی کہ اب اس کو ختم کر دیں، آپ نہ کریں ایسا. خود کو آپ سنی کہتے ہیں تو سنی کوئی مزاج ہی نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ ٹی وی پر باقاعدہ پروگرام کیے، اس پر شور مچایا اور الزام لگایا کہ تم اہل بیت کے گستاخ ہو، تم اہل بیت کی سازشیں کرتے ہو. یہ جی ٹی وی پر پروگرام نہیں ہوا تھا، کتنا اس کا شور شرابہ ہوا. تو ایسا کیا ہو گیا اگر فاروق اعظم کا ذکر ہو گیا؟ توجہ ہے، جب سیدہ زہرہ کے دن میں تمہارے پیروں کا ذکر ہو سکتا ہے، امام عالی مقام کی کانفرنسوں میں جب تم اپنے پیروں کو اٹھا کے سر پہ پھر سکتے ہو، تو جس نے خود ہمیں اہل بیت کا مقام بتایا اور جس کے لیے حضرت عمر کہے کہ خدا سے اگر میں، جس کے لیے مولا علی خود کہیں کہ اگر خدا سے میں جب ملوں اور ملوں تو خدا سے جس کے تقوی اور نیکی کا لباس پہن کر میں ملنا چاہوں، وہ اس چارپائی پر رکھی ہوئی میت عمر ہے کہ جس کے تقوی کا لباس پہن کر میں خدا سے ملوں. تو مولا علی تو خدا سے جب ملیں قیامت میں تو کہیں کہ میں عمر کی تقوی کا لباس پہنوں، تو اگر حضرت عمر کا ذکر ہو جائے تو کہہ دیا جائے کہ یہ تو اہل بیت کی توہین ہو گئی، پتا چلا تمہیں مولا علی کا نعرہ تم کسی اور مقصد سے لگا رہے ہو، سنی علی ہی کے لیے لگاتا ہے. اس لیے ابو بکر کا نام لینے بھی تنگ نہیں ہوتا، زہرہ پاک کا نام لینے بھی تنگ نہیں. پھر میں کہوں، میں ڈانٹ نہیں رہا، ڈپٹ نہیں رہا، اس سازش کو یاد دلا رہا. اگر نہیں کہوں تو یہ ضمیر پر بوجھ ہے، کیونکہ یہ سازش اسی سال ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے بتائیے پچھلے سال سیدہ زہرہ پاک کے پیدائش کا دن منایا کس نے؟ مجھے صرف اتنا بتایا. ایک اعتراض کے جواب، وہ یہ کہتے تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یوم 3-4 سال سے آپ نے شروع کیا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے یاد ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے بزرگوں کو ایک محرم کی تاریخ حضرت عمر کے لیے کہتے اور کرتے ہوئے سنا. لیکن چلو مجھے آپ نہ مانو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کراچی والو، جو گزشتہ سال گزرا 2020 یا 2019، اس میں کبھی آپ نے جماعت الثانی میں حضرت سیدہ زہرہ کا یوم اس طرح مناتا ہوا دیکھا کسی کو؟ تو اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی یہ تو آج سے تم نے شروع کیا اور حضرت ابوبکر کے بغض میں شروع کیا ہے، تو شاید تمہیں کوئی احساس نہ ہو، برا نہ لگے. برا تو سچے آدمی کو تہمت لگتی ہے نا، تہمت تو اس کو بری لگتی ہے جو ہو سچا، لیکن جو اپنا فراڈ کرنے آیا تو ان کو یہ الزام کیا ہے. میں اس فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اہل سنت کے ادنا سا خادم اور علماء کا کفش بردار ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر گزشتہ سال سیدہ زہرہ کا یوم پیدائش نہ بھی ہوا اور اب ہوا، ٹھیک ہوا. تاریخ میں نہیں لکھا ہوا، میں نے کہا نہیں لکھا ہوا، مستند نہیں لکھا ہوا، صحیح سند سے نہیں لکھا ہوا، لیکن کر لیا کریں گے، ہر دن پیدائش کے دن منائیں گے. لیکن ملا باقر مجلسی کی اس روایت کو لا کر نہیں منائیں گے کہ بحر الانوار کا حوالہ دیا جائے. سنی اہل بیت کی تعریف کے لیے کالے کا محتاج نہیں ہے. تو بحر الانوار کو لائے گا تو ہم سند پر جرح کریں گے، تو شیعہ کو ہٹائے گا تو ہم کہیں گے روزانہ میلاد کر لیں. کیونکہ سیدہ زہرہ کا نام لے کر اگر راوزیوں کو آگے کرے گا تو پھر ہم مقابلے پر کھڑے ہوں گے، اور وہ مقابلہ معاذ اللہ سیدہ زہرہ کی عظمت کے لیے نہیں ہوگا، اس دیوار کے پیچھے سہارا لینے والے اس چور کے لیے ہوگا کہ جو اپنا ہاتھ شیخین تک بڑھانا چاہتا ہے. بالکل، آج بھی سیدہ زہرہ کے، آج ہم کہتے ہیں آج حضرت ابو بکر صدیق کا عرس ہے نا، تو میں کہتا ہوں آج ہی حضرت سیدہ زہرہ کی پیدائش کا دن ہے، جاؤ ہم منائیں گے. دیکھو سب کے چہرے کھل گئے، ورنہ یہ کہتے شاہ صاحب آپ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو،
ہمارے بزرگوں نے سکھایا، نہ ہماری ماں نے سکھایا، نہ باپ نے سکھایا، نہ مرشدوں نے سکھایا، نہ ہمارے گھروں میں یہ بولی ہوتی ہے. سنی تو وہ جب شجرہ پڑھتا ہے تو صحابہ سے لے کر اہل بیت تک پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے تو اہل بیت اور صحابہ سب سے کرتا ہے. اس کے ذہن میں یہ ابھی میں بات کر رہا ہوں گا تو لوگ تنگ ہو رہے ہیں کہ شاہ صاحب یہ کیا بات ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیا بات ہو رہی ہے، کیسی فضا ہمارے درمیان میں لائی جا رہی ہے. ان بزرگوں کو سامنے ایک دوسرے کے مقابلے پر لا کر ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں بقول امام محمد رضا کے کہ یہ دونوں ہماری آنکھوں کی طرح ہے. اگر پھر بھی کوئی تخریب کر کے کہے آنکھیں بھی تو سیدھی اور الٹی ہوتی ہیں، اس میں شاہ صاحب الٹی کون سی ہے؟ میں نے کہا بیٹا اس میں الٹی ہوتی نہیں، یہ دونوں سیدھی ہے. کہنے لگے دونوں سیدھی کیسی ہوتی ہے؟ میں نے کہا جب مطمع نظر ایک ہو جائے تو الٹا ختم ہو جاتا ہے، دونوں سیدھا ہو جاتا ہے. سمجھ؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلا ایک اخلاقی احتجاج تھا جو میں نے آپ کے سامنے کیا، اور پنڈی کے رابضیوں کو میں نے بتایا جو امام مہدی کو بلا فصل کہنا چاہتے ہیں. کہتے جی میں قول کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ امام مہدی بھی جو امت میں سب سے افضل ہیں. تو بس استغفر اللہ، تو امام مہدی بھی اگر افضل ہیں تو اس کا مطلب، ایک آواز مت نکالے کہ میری گفتگو مجھے کرنا ہے، یہ جو کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام مہدی بھی افضل البشر ہے، تو میں نے کہا اس سے بڑی تو نے خود مولا کی کیا گستاخی کی، کیونکہ تیرے نزدیک علی افضل تھے تو تو نے امام مہدی کا کال کر کے حضرت علی کو خود نیچے کیا. تو چڑھائی کرنا جا رہا تھا ہمارے عقیدے پر، سیدنا صدیق اکبر کے مقام کی طرف آ رہا تھا، لیکن اس سے تو حضرت مولا کی بھی توہین لازم آئی نا کہ جب تو نے بعد از انبیاء امام مہدی کو افضل کہا تو مولا نیچے رتبہ پا گئے، امام حسین نیچے رتبہ پا گئے، سیدہ زہرا نیچے رتبہ پا گئی. تو شرم آنی چاہیے، صرف داڑھی کو مہندی کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دل پر بھی کلائی کریں ایمان کی، اور میں پیسہ دے دوں تو کچھ حجامت بھی بنائے تاکہ بال کا جب بوجھ ہوتا ہے نا تو بندے کا دماغ کام نہیں کرتا. کیونکہ یہ میں اس لیے کہ یہ چیزیں عرص کے اعتبار سے میں کلیئر کرنے جا رہا ہوں. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے صالح ولی ہیں، ان کا رتبہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو کس طرح ان کو خلفائے راشدین اور ان میں افضل البشر کے مقابلے پر لے جانا، یہ تخریب کاری مرزا غلام احمد قادیانی نے کی تھی، اور اس نے اپنے مجموعہ اشتہار کے اندر یہ لکھا تھا کہ جناب ولایت جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے، لہذا امام مہدی ولایت میں کامل ہے تو میں پھر شیخین سے بھی افضل ہوں. تو شاہ جی جس کو تم افضل کا عقیدہ بنا رہے ہو نا تو تھوڑا پیچھے کھڑکی کھول کر دیکھنا، اس سے قادیانیت کو فائدہ ملتا ہے. تم کس کس کی ترجمانی کر رہے ہو؟ سب کی کاسا لیسی چھوڑو اور واقعی میں اگر علی کے ہو جاؤ نا تو پھر ابو بکر کا پہلا نمبر ہی بولو گے. اور ڈھٹائی دیکھیں، دل کی سختی دیکھیں. کہتے دیکھو میں نے تو بات کر دی ہے، کل فیس بک پر جھگڑا چلے گا. تو چلے گا، جو ایمان والے پریشان تو ہوں گے، تم جیسے ڈھیٹ اور دنیا پرس پریشان نہیں ہوں گے. ہر ایک ایمان والا بندہ جب بات کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کرتا کہ لوگوں میں انتشار ہو، وہ اس لیے کرتا ہے لوگوں میں اتحاد ہو. تو کہتا میں نے تو مسئلہ بتایا ہے. میں نے کہا مسئلہ لکھا کہاں، یہ بتا دے. اجماع امت کے سامنے مسئلہ قبول ہے، قطعی نظریہ کے سامنے مگر مسئلہ قبول ہے، تو نے حضرت ابوبکر کا نام کیوں لیا؟ تو یوں کہتا کہ حضرت علی افضل ہیں تو پھر بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کے بعد مہدی افضل ہے، پھر ہم دیکھتے تو شیعہ کیسے آڑے ہاتھ لیتے. لیکن حضرت ابوبکر کا تقابل تو نے امام مہدی سے کیا ہے، مولا علی کا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ افضلیت کا تو ان کے قائل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جس طرح مولا علی سے ان کا افضل کہنا یہ خود حضرت سیدنا امام مہدی کی بےدبی ہے، امام مہدی کی بےدبی ہے. اس لیے کہ ولی چاہے جتنا بھی اکمل اور اعلیٰ ہو جائے وہ صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے صاحب باری شریف نے کہا لکھا کہ کہاں معیت اور صحبت امام مہدی کی اور کہاں معیت اور صحبت مصطفیٰ کریم کی. امام مہدی کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کو ایک ایک دن میں کیا کیا اجر ملے گا، لیکن وہ اجر اور مرتبے کا ایک فرق ہے. کہاں صحبت امام مہدی پانا اور کہاں صحبت محمد رسول اللہ پانا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کا جواب کون دے گا؟ ہمیں شوق نہیں ان موضوع پر تقریر کرنے کا، لیکن دنیا پریشان ہوتی تو کون دے گا؟ اگر ہر آدمی کہے گا جی میرے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں، فلاں خلاف ہو جاتے ہیں، فلاں خلاف ہو جاتے ہیں، تو یہ سانس آگے مل رہی ہے کس لیے مل رہی ہے؟ تو ہم پھر میں عرض کر دوں کوئی جذباتی ہو تو ہمیں کوئی غصہ نہیں، لیکن یہ چیز صحابہ کے حوالے سے
سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہے، اس سے ہمارا کوئی انتشار اور افتراء کا مقصد نہیں، لیکن ان لوگوں کے سامنے یہ، آج میں نے ان کے قریبی مفتیوں کو بھیجا تو تین دفعہ فرمانے لگے ویڈیو نہیں کھل رہی ہے، چوتھی دفعہ میں نے کہا ویڈیو کھل گئی، کہنے کا کھل گئی، میں نے کہا حکم بیان کریں، تاکہ میں آج پورا دن گزر گیا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ اور ایک بات میں اور زیادہ بتاؤں، کراچی کے اندر جس بندے نے تفتزانیہ لکھی ہے ان کا پوسٹر شائع ہوا، آج انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا یوم کیا، بہت اچھی بات، ہم تو خود حاضر ہونے کے تیار ہیں جہاں اتحاد کی بات ہو، لیکن اس میں حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ایک جملہ لکھا امام الصحابہ، تو میں نے کہا افضل الصحابہ لکھنے میں کیا حرج تھا، غور کر رہے ہیں آپ، امام الصحابہ ابوبکر صدیق، میں نے کہا لازمہ تو یہی ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، کہہ رہے جی، تو میں نے کہا پھر لکھا کیوں نہیں، کہ لیکن ہمارا عقیدہ تو افضلیت کا ہی ہے، تو میں نے کہا لکھ دیتے تہمت ختم ہو جاتی، اور نہیں لکھا، اور اگر کسی نے شایع بھی کیا تو آج میں نے بھیجا، ہم نے کہا اس کو، ہم تو خود چاہتے ہیں اتحاد ہو، آپ خود کو اہل سنت ہی کہتے ہیں نا، ہم کسی کو باہر نہیں نکال رہے، لیکن جو دور چل رہا ہے، وہ مسئلہ جو چل رہا ہے غیروں سے، وہ چل ہی افضلیت کا رہا ہے، اور آپ افضلیت کا لاحقہ جو ہمیشہ سے تواتر سے اہل سنت میں ہے، آپ کے ممبر پر جب جمعے میں امام کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، یہ نہیں کہتا کہ امام الصحابہ یا امام البشر بعد الانبیاء، بل جو امام ہوتا ہے وہی افضل ہوتا ہے، اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو میں نے کہا حضور اتنی بولی ہم بھی جانتے ہیں، امام مفضول امام نہیں بنتا، لیکن امامت کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب اسی زمانے میں جہاں امامت کی اصل تصویر باقی رہنا کا تو وہی دور تھا، اس میں اگر مفضول آگے ہو جاتا تو پھر امامت کی وہ ساری شرائط جو افضلیت کی ہے وہ پھر کس دور میں ہمیں کھلتی ہوئی سچتی ہوئی اس فریم میں نظر آتی، تو نظر آنی ہی صحابہ کے دور میں تھی نا، تو لہذا امام الصحابہ آپ لکھ رہے ہیں تو اگر آپ افضل الصحابہ لکھتے تو کیا حرج تھا، اگر امام الصحابہ بھی لکھ رہے ہیں تو اس سے یہ بات تو آ گئی نا کہ آپ مولا کے بھی امام ہیں، تو اگر اتنا آپ قبول کر رہے ہیں تو اس کو بھی قبول کریں۔ تو یہ تیسرا احتجاج ہمارا تھا، وہ احتجاج تبریسی ہے یا احتجاج سنی ہے، وہ کچھ وہ تبریسی کے احتجاج تو پڑھتے ہو، کبھی سنیوں کے بھی احتجاج دیکھو، تو لہذا یہ تیسرا احتجاج تھا صرف آپ لوگوں کا اویئر کرنے کے لیے، جھگڑے کے لیے نہیں، تاکہ ایک راہ اہل سنت و جماعت کی جو ہے خدا راہ اس کو فالو کیا جائے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ آگے چلیے میرے دوستوں بزرگوں، آج کیونکہ عرس کی رات ہے، کئی باتیں آپ سے کرنی، کل جمعہ بھی ہے انشاءاللہ، کل بھی انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کریں گے، آج کچھ مصروفیات بھی ہیں، تو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ذکر کیا یہ چند چیزیں وہ ہیں جس سے آپ میں سے شاید زیادہ لوگوں کا پاس نہیں بنا ہو، لیکن کچھ لوگوں کا بنا ہے، واسطہ لگتا ہے، تو ان کی تشریفی کے لیے بھی تو کچھ بات کرنی چاہیے، تو لہذا اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ جمعہ میں الحمدللہ بحمد اللہ تعالیٰ، کیونکہ سارے علماء ربانین کثرہم اللہ، اہل سنت کے تمام علماء اپنی جگہ پر خدمت انجام دے رہے ہیں، تنظیمات انجام دے رہی ہیں، فتاووں کے ذریعے، ابھی دیکھیں مجموعہ فتاوا شائع ہوا کراچی سے، جس پر کراچی کے تمام مفتیان کرام کے دستخط تھے، کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو افضل البشر بعد الانبیاء نہ مانے اس کی بیعت جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، یہ تمام علماء کا فتویٰ آگے آج وہ نیٹ پر جاری کر دیا گیا، تاکہ اہل سنت کا مشرب تو بتانا تھا آپ کو، ایسا شخص جو حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کو نہ مانے اور حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت بعد از انبیاء کسی اور کے لیے تسلیم کرے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الادہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ضرورت اہل سنت کا انکار ہے، تو وہ فسق اعتقادی کے اندر ہے، مبتدع ہے، بدعتی ہے، اور بدعت اعتقادی ہے، تو بدعت اعتقادی اور فسق اعتقادی کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی قرار دی گئی، کیونکہ جمعہ کے خلاف کر رہا ہے، اور اس کی پیر بھی جائز ہے، مریدی بھی جائز نہیں، نہ وہ پیر بننے کا مستحق ہے، لہذا جس سے اگر آپ مرید بنے، جسے پہلے آپ نماز کے لیے اور لوگوں سے پوچھتے تھے نا، تو آج ایک لاحقہ اور لگائیں کہ آپ یہ ضرور پوچھیں جب امام رکھیں یا مرید ہونے جائیں تو یہ کہیں کہ آپ حضور کے بعد غیر انبیاء میں سب سے افضل کس کو سمجھتے ہیں، اگر وہ جھجکے تو بیعت نہیں کرنا، کیونکہ اہل سنت و جماعت، کیونکہ یہی غوث اعظم نے بتایا تھا، یہی داتا صاحب نے، ساری تقریر میں ایک مہینے سے آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور یہ حکم آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں، کسی کو چڑھا نہیں رہے، نہ کسی کو زبردستی لے کر آ رہے ہیں، نہ کسی پر ہم فتویٰ تھوپ رہے ہیں، جو اہل سنت کا مشرب ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانے تو نہ مانے، ہم کوئی گردن تو نہیں پکڑ سکتے، ہم نہیں مانتے نہ مانے، آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی آخرت کو دیکھیں، ہم کوئی آپ کا گریبان نہیں پکڑ سکتے، لیکن جو شخص افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابوبکر کی افضلیت یعنی افضلیت کا معنی کیا ہے کہ جماعت صحابہ کے اندر شرف تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو عطا فرمایا، لیکن بلا کسی قید کے جب ایک بات کی جائے کہ صحابہ میں بڑا کون، تو پھر ایک ہی آواز آئے گی، ابو بکر صدیق، بلا قید. ہاں قید کر کے کسی کی فضیلت کو بیان کرنا یہ شرم منع نہیں، لیکن کیونکہ وہ فضائل کے باب میں آتی، عقیدے کے باب میں نہیں آتی. افضلیت بلا قید جب مطلقاً پوچھا جائے کہ بڑا کون، تو پھر یہ نہیں کہ مست نے کہا تھا اور قلندر نے کہا تھا. میں نے کہا مجذوب کو چھوڑو، جو سالکوں نے کہا ان کی بات کرو، تو وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. ٹھیک ہے، لہذا یہ فتویٰ جاری ہو چکا ہے، اس کو آپ دیکھیے. یہ کوئی فتویٰ بازی نہیں ہے، جو اہل سنت ہے ان کے لیے، جو اہل سنت ہے کہ یہ ہم نہیں قبول کرتے. ہم نے کہا نہ کریں، لیکن حکم اس کا یہی ہے، اور ہماری ساری کتابوں کے اندر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اوپر تک تمام فقہا نے ہمارے اور تمام علماء نے یہی لکھا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا انکار کرے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اس کی بیعت جائز نہیں. ٹھیک ہے، لہذا یہ شرعی حکم آپ کے سامنے ذکر کرتے. اب آئیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک آج ہے، اور اتنی ہما جہد شخصیت ہیں آپ، یعنی اپنی ذات میں کمالات کی اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے وہاں جمعہ پڑھ رہے ہیں، کچھ دوست احباب ہمارے ہیں اور مختلف تقاریر سنتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ایک کے بعد ایک اور دلیل ان کی شان میں آتی چلی جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر سی بات ہے افضل البشر بعد الانبیاء، ان کی افضلیت، افضلیت بمعنی بزرگ ہونا، کثرت ثواب ہونا، امت میں سب سے بڑا نیک ہونا. سوال ہو کہ نیک کون ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے. میں نے کہا جب اللہ بتا دے یہ نیک ہے، تو پھر چپ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا افضلیت میں توقف بھی جائز نہیں. نہیں، میں کسی کو افضل نہیں کہتا، کسی کے گستاخ، تو چپ رہنا بھی جائز نہیں، کیونکہ جب عقیدے میں توقف نہیں ہوتا، یا کہنا پڑے گا، نہیں کہا، انکار کیا، تو خارج اہل سنت. چپ رہا تو یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی خروج ہے، کیونکہ جب اللہ ایک حکم کو بیان کرے تو عقیدے میں توقف نہیں ہوتا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کا اقرار کیا جاتا ہے، زبان سے بیان کیا جاتا ہے. لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان و جلالت کہ افضلیت کا معنی کیا ہے؟ افضلیت کا معنی ہے کثرت ثواب، سب سے زیادہ نیکیوں والا ہونا. بھائی یہ تو اللہ کو پتا ہے. میں نے کہا جی اللہ ہی کو پتا ہے کہ کس کی کیا نیکیاں ہیں، لیکن جب اللہ بتا دے تو پھر کہا بھی جائے گا اس کو، پھر چپ اور توقف نہیں کیا جائے گا. یہ عقیدہ مبارک. آگے چلیے میرے دوستوں بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کیونکہ وصال ہے، آپ نے 2 سال اور چند مہینے خلافت کے منصب کو سنبھالا ہے، اور حضرت سیدنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد آپ کے کندھوں پر خلافت کا بوجھ آنا، اگر تاریخ بندہ پڑھے نا تو مطالعے کے درمیان پورے بدن سے بندے کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے گھبراہٹ سے، کہ کیسے کیسے معاملات کو آپ نے سر کیا. دیکھیں آج اس ملک کے اندر ایک قادیانی تنگ کر رہا ہے آپ کو، علامہ خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بزرگوں نے کوششیں کی کر رہے ہیں، علماء کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کنٹرول کرنا مشکل ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں اس ملعون مرزا کے مقابلے میں 100 گنا خطرناک 9 فتنے تھے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اور پھر مدینہ پاک کے اندر کثرت سے فتنے، انکار زکات کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، منافقت کا فتنہ. آپ جب 2 سال کے بعد اپنے وصال کے وقت خلافت حضرت عمر کو دینا، تو ایسے دی جیسے چمن سے سارے کیڑوں کو ختم کر کے صرف پھول سجا کر دیا جائے. کمال تھا کہ 2 سال کا عرصہ کیا ہوتا ہے، 2 سال میں سارے فتنوں کو ختم کیا، اور تبلیغ اتنی شاندار کی کہ لوگوں کو دوبارہ اسلام میں آنے کا موقع بھی دیا. کیونکہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میرا ابو بکر میری امت کے لیے بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. آپ نے مرتدوں کے لیے بھی راہ ایسی بنائی کہ ان کو توبہ کی توفیق ملے اور وہ دوبارہ آ سکے، لیکن جو نہیں آیا اور وہ یعنی اپنے زوم میں اور یا شروع سے یا نفاق کے اوپر لگا رہا، اس کا پھر آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس طرح بھی میں وقت رہا تو بتاؤں گا. اور وہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا، حالانکہ آپ تو رقیق القلب تھے، نرم دل تھے، لیکن جب بار نبوت آئی تو پھر آپ نے حضور کے دین کو دیکھا اور یہاں تک فرمایا کہ مدینے کے جنگلوں سے اگر بھیڑیے نکل کر آئیں اور ابو بکر کے بدن کو پھاڑ بھی دیں، یعنی میں اتنا تنہا ہو جاؤں اور میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں، تو سن لے عمر، جو حکم رسول اللہ نے کہا ہے اس کے ایک حصے سے بھی ادولی ہونے نہیں دوں گا، جو آپ کے کہنے، یعنی اس طرح شریعت مطہرہ کی حدود کو. اور یہ آپ کہیں کہ شاہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ اتنا بڑا کام کر جائے؟ ظاہر سی بات ہے کمانڈر ٹھیک ہوتا ہے تو کام ہوتا ہے، اس لیے تمام بینیفٹ بھی اسی کیپٹن کمانڈر اور لیڈر کو ملتا ہے کہ ٹیم وہ تشکیل دیتا ہے نا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جس کو جس عہدے پر رکھا اور جس مقام پر رکھا، جس حیثیت کا رکھا، تو یہ آپ کی فراست تھی کہ ایسے چن چن کر ایک ایک بندے کو رکھا ہے کہ اس نے اپنا کام ایسا کر کے دکھایا ہے کہ جس طرح کے لاکھوں کی فوج وہ کام کر کے نہ دکھائے. حضرت علی کو آپ نے باہر نہیں بھیجا، مدینے کے اندر باقاعدہ مدینے کو محفوظ کرنے کے لیے کہ باہر سے جاسوس اندر نہ آ جائے اور اندر جو فتنہ کھڑا ہوا ہے یہاں سے کوئی تخریب کاری نہ ہو جائے. تو کمانڈ مدینے کی حفاظت کی سیکورٹی کی حضرت مولا علی کو دی. مسلمہ قذاب کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جھوٹے نبوت کے مدعی کو حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، حضرت عمر کے بھائی حضرت زید بن خطاب کو بھیجا، اپنے بیٹے عبد الرحمان کو بھیجا، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا، جو لشکر بنایا. اس پر الگ لکھا گیا ہے کہ جس جس کو جہاں کے لیے تجویز کیا تھا اتنا خوب فیصلہ تھا کہ وہ 100% ویسے ہی اترا. کہیں آپ کا اشتہار فیل نہیں ہوا. چاہتے تو آپ مولا علی کو بھیج دیتے کہ جائیے مسلمہ قذاب کے سر کو بھی کلے، کہ نہیں بھیجا، ان کو یہاں رکھا. خالد بن ولید کے مقابلے میں کئی جرنیل موجود تھے لیکن آپ نے ان کا انتخاب کیا. جو ٹیم آپ نے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ ترتیب دی، یہ آپ کی فراست، کیسے آپ زبردست قسم کے حکمران تھے. جس کو مختصر یہ سنتے جائیے آہستہ سے کہ جس کو جس جگہ پر رکھا اس نے وہ کام 100% کیا، تو یہ لیڈر کا کمال ہوتا ہے نا کہ فٹ کہاں پر ہوگا. یہ آپ کی فراست تھی. حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں ایک روایت کے مطابق 32 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پہنچایا. حضرت سیدنا ابوبکر نے جب اسلام کو ان کے حوالے کیا تو 12-12.5 لاکھ مربع میل تھا. سرکار نے جب اپنے چشمان کرم کو بند فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا تو 10,000 یا 10,500 مربع میل تھا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے پہلے اس دین کی حدود کو محفوظ کیا، نظریے کو محفوظ کیا، اسی طرح تجدید کا کام شروع ہوا جیسے روز اول میں حضور نے وحی کے نزول کے بعد شروع کیا تھا، کیونکہ سارا بگاڑ کھڑا ہو گیا تھا. اپنے لوگوں کے جوش و جذبوں کو متوازن کرنا تھا، منافقین کو سب سے نکالنا تھا، جو احکام سے باغی ہو گئے ان کو تبلیغ و واس و نصیحت و پند و نسائے کر کے ان کے دل میں حقیقت خوف خدا کو جمع کرنا تھا، اور جو اس سے باغی ہو گیا اس کو کس انداز میں ٹریٹ کرنا ہے وہ دیکھنا تھا. یعنی گرد و نواق، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم نے کہا حضرت ابو بکر صدیق کو، اتنا فتنہ کھڑا ہوا تھا کہ آپ نکلا کریں تو 4 بندے آپ کے ساتھ نکلیں، تنہا آپ مدینے کی گلیوں میں نہ آئیں، آپ کو مار دیا جائے گا. آپ نے فرمایا یہ بہت دور کی بات ہے، میں زندہ ہی اس لیے ہوں کہ رسول اللہ کی سنت اور دین کو قائم رکھوں تنہا. یعنی اس سے آپ دیکھیے کہ حضرت عمر جیسا دلیر بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ تنہا باہر نہ نکلے، تو آپ اندازہ لگائیے کیسے فتنے خود گراؤنڈ پر کھڑے ہو گئے تھے. اور انہیں سمجھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اب ہم جس طرح چاہیں گے تر لقمہ سمجھ کر اسلام کو ہضم کر جائیں گے. لیکن ان کو پتا نہیں تھا رسول اللہ نے اپنی حیات میں مصلی جس کو دیا ہے نا، تو پھر وہ مصلی ہی نہیں تھا، خلوت کی تربیتیں بھی تھی. اور یہ تربیتیں 8 سے نہیں تھی، ان سے 18 سال کی عمر سے تھی، اور غار میں خاص رازوں کی باتیں تھی. وہ تمام تربیتوں کا سلسلہ تھا جس کا ظہور، یہ تو ناممکن تھا کہ بگڑی ہوئی ریاست کو 2 سال میں راستے پر لائے. یہ سرکار کی وہ تربیت اور نصیحتیں، وہ غار سور کی وہ راتیں، وہ مصلے کی برکتیں، وہ تنہائیاں، دن میں آپ کے گھر قیلولہ فرمانا اور عشاء کے وقت جب تک رسول اللہ کا نہ سونا کہ جب تک ابو بکر آ کر حضور کی زلفوں کو نہ سہلائے اور گھنٹوں حضور سے بات نہ کرے، سرکار کو جب نیند لگ جائے ابو بکر نکل کر اپنے گھر چلے جائے، تو یہ شدت کے ساتھ ملاقاتیں تھی، یہ راز و نیاز کی باتیں تھی جس کی امپلیمنٹ حضرت ابو بکر نے 2 سال میں کیا. تو یہ 2 سال کی فتوحات اور تمانیت اور اطمینان اور رسوخ اور تمکن یہ ابو بکر کا نہیں تھا، یہ رسول اللہ کا تھا جو آپ کے دست مراد پر ہوا. میں نے جلدی کر کے آپ کے سامنے بات کی، ایک ایک کو لیں گے تو گھنٹوں تقریر ہو جائے گی. میرے دوستو بزرگو، کتاب لکھنا آسان ہے، اس کی تمہید بہت مشکل ہوتی ہے. گاڑی کو فرسٹ گیئر لگانا بہت مشکل ہے اور کلچ چھوڑتے گاڑی چلانا، لیکن گاڑی جب چل جائے 1-2 منٹ اور سیکنڈ گیئر پر آپ آ جائیں تو دل خود جم جاتا ہے، تھرڈ گیئر آپ لگا دیتے ہیں. ایک سلسلے کو لے کر شروع ہونا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ سلسلے کو لے کر شروع ہونا. حضرت سرکار فاروق اعظم سے جب لوگوں نے پذیرائی کی اور کہا کہ آپ کی فتوحات ایسی ہے, فرمایا میری فتوحات باب کی ہے اور ابو بکر کی فتوحات مقدمے کی ہے. ابو بکر میری بنیاد ہے, ابو بکر اگر ماحول نہ بناتے عمر ایک قدم آگے نہ بڑھا سکتا تھا. رضی اللہ تعالی عنہما کیسے بزرگ تھے ہمارے, کہ اپنے بڑے کی قدر بھی کرتے تھے, اس کے احسان کو بھی مانتے تھے, اس کی اہمیت اور حقیقت بھی یہی ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بعض دفعہ میں خود گویا کہ کمزور پڑتا, لیکن وہ حضرت ابو بکر کا نرمی والا جملہ نہیں, وہ ایسی سختی والا جملہ ہوتا. فرماتے کہ مرتدین کے خلاف اور منکرین زکات کے خلاف جب میں نے تجویز دی تو حضرت ابو بکر نے وہ زوردار جواب دیا جس سے میرا شرح صدر ہوا. فرما اگر حضرت ابو بکر کا وہ مشورہ اس وقت نہ لیا جاتا اسلام مٹ جاتا. حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا, نکلو عمر. یہ حضرت سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے بھی التسویہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر کلام کرتے ہوئے کہا, اور یہ جملہ آپ نے شاہ فرمایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں عمر تو بڑا گویا کہ جبار اور مضبوط قسم کا آدمی تھا, آج تو کمزور کیوں پڑ رہا ہے؟ فرمایا یہ جھٹکا جب مجھے ملا, عمر کو سمجھانے والا بھی تو کوئی ہو نا, فرمایا اس سے میرا شرح صدر ہوا. اور فرماتے ہیں یعنی وہ حضرت عمر کہاں دیکھیے کیسے کسرا کو گرایا. فرمایا بنیادیں ابو بکر کی تھی, یعنی سیدنا صدیق اکبر نے 2 سال چند مہینوں کے اندر اسلام کو ایسا محفوظ کیا تھا کہ اب بہار کی, یعنی آپ نے اصل موڑی کو بچایا اور نفع پہ پام پھر فاروق اعظم نے کیا, کہ پہلے اصل چیز جو ہے اسلام, اسلام کی اقدار, اس کے احکام, قرآن کس نے محفوظ کیا؟ یہ کوئی چھوٹا کام تھا؟ زکات کو کس نے محفوظ کیا؟ ختم نبوت کو کس نے محفوظ کیا؟ نمازوں کو کس نے محفوظ کیا؟ سرحدوں کو کس نے محفوظ کیا؟ اسلامی اقدار کی اہمیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جن لوگوں کے دلوں کے اندر اسلامی اقدار اور تعلیمات ہلکی ہو رہی تھی, ان کو اسی نبوی ولایت کا فیض لے کر اسی درجے میں اس کی حرمت کو قائم کیا جیسے نبی قائم کرتا ہے. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. سیدنا صدیق اکبر کو, سیدنا صدیق اکبر جس خطوط پر تھے وہ نبوی ولایت تھی. یہی بات حضرت پیر محلی شاہ صاحب نے لکھی, یہی حضرت تحفہ میں امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز نے لکھی, یہی بات حضرت سیدنا امام ربانی مجلف ثانی نے لکھی ہے کہ فرمایا کہ جو نبیوں کا کام تھا نا, جو نبیوں کا کام ہوتا ہے وہ کام لیائی ابو بکر عمر سے گیا ہے رضی اللہ عنہما. تو نبی کی ولایت وہ اعلیٰ درجہ رکھتی, جہاد, قتال, یہ تمام امور. اب آپ دیکھیں, میں بات کو سمیٹتا ہوں کیونکہ یہ مقدمہ ہی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی آپ سیرت کو بالترتیب پڑھتے ہی رہتے ہیں. میں یہاں پر ایک آیت ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں نے کہا قدرت کے فیصلے تھے, حکم تکوینی تھا اور اس کے لیے اسباب بنے, اور کیونکہ یہ رب کا وعدہ تھا, اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ وعدہ تھا. سورہ نور میں دیکھیں آیت اتر رہی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے خلافت پر آنے سے کئی سال پہلے اللہ ایک راز کو بتا رہا ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق اس آیت کی بالکل عملی تفسیر بن رہے ہیں. اب کس کو خلافت ملے گی, کون خلیفہ ہوگا, کیا ہوگا, میں نے کہا جھگڑے کی کیا ضرورت ہے, وہ ورک فریم اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ خلیفہ جب ہوگا نا, اس طرح کے لوگوں نے آج یہ کر دیا نا کہ رب میں امام مہدی, وہ امام مہدی, وہ امام مہدی, گورشاہ امام مہدی, فلاں ماذ اللہ امام مہدی, وہ مہدی. تو امام مہدی کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی شور شرابہ بنا ہے, ان کا ایک ورک فریم ہے, ان کا ایک پورا ایک زائچہ اور فریم ہے, اس میں کوئی اور فٹ ہو ہی نہیں سکتا ان کے علاوہ. مرزا نے کہا, مرزا نے سب سے پہلے ملون نے دعویٰ کیا کہ میں جو ہے وہ مہدی ہوں, تو بھائی تو مہدی کیسے ہو سکتا ہے, خود نام رہنے سے مہدی ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوگا, تو ذات کا مغل ہے وہ فاطمی ہوں گے. حضور فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا, تو ان کا نام محمد ہوگا, تیرا نام غلام احمد ہے. دیکھ کیسی وہ فریم میں وہ فٹ, ان کے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتا. فرما ان کی امی کا نام میری امی کے نام پر ہوگا, اور تیری امی کا نام تو گھسیٹی تھا, مرزا کی ماں کا نام گھسیٹی تھا نا, اس کو لقب گھسیٹی کہتے تھے. اب آپ دیکھیں فرمایا کہ وہ میرے خاندان سے ہوگا, تو وہ فاطمی ہے تو مغل ہے, کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے غیبی یعنی مستقبل فیوچر کے کاموں کے لیے جس کو متعین کیا, تو بندے کا نام نہیں لیا, بلکہ نام کے ساتھ اس کے کام کو مینشن کیا کہ یہ کام وہ کرے گا. تو فاتح شرط و فاتح مشروط. اگر کوئی نام لے بھی مثلا کہے جناب میں امام ہوں, میں امام صاحب ہوں, وہ کہے کہ نماز پڑھاؤ, تو کہنے مجھے نہیں آتی, تو پھر کیا نام امام کہنے سے بندہ مسجد کے امام ہو جائے گا؟ بھائی امام صاحب ہے تو آپ کی قرآت کیسی, آپ نماز پڑھائے ایک وقت. وہ نیو کراچی کے اندر ایک ڈبے پیر تھے, تو ہمارا ایک دوست تھا دارالعلوم امجدیہ میں, ہمارا درجہ ثانیہ میں, وہ بس ویسے ہی بہک گیا اس کے ہاتھوں. تو تھا تو مولوی بیچارہ, اس کو علم بچا گیا. کہ لگے شاہ جی بچ کیسے آیا؟ میں نے کہا کیسے بچ گئے تم تو بڑے عاشق تھے. کہ لگے ایک دن ظہر کی نماز میں وہ تلاوت شروع کر دی اور 6 دفعہ انہوں نے سورۃ کل اللہ پڑھ دیا, اور قرآت بھی ایسی تھی کہ میں گھبرا گیا, تو میں بھاگ گیا کہ جاہل. دیکھو علم بچا جاتا ہے, علم جو ہے وہ بندے کو بچا جاتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اگر کوئی شخص, میرے بچوں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ہمارا مستقبل ہو, کوئی شخص اپنے آپ کو قاری صاحب کہے لیکن آپ کہیں تلاوت کریں تو آئیں بائیں شائیں کریں, تو قاری کہنے سے کہ وہ قاری ہو جائے گا اگر وہ آئے گا ہی نہیں؟ تو لہذا اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس کو خلافت ملنی تھی اس کے حقوق بتا دی, اس کے زندگی میں یہ ہوگا, جس کے دور میں یہ ہوگا, جس کے دور میں یہ ہوگا, جس کے دور میں یہ ہوگا, وہ خلیفہ. اب یہ نہ قمی بتائے گا نہ ہم بتائیں گے, یہ اللہ نے بتا دیا. جب اللہ رب العالمین نے اس کا ورک فریم بتا دیا کہ یہ کام جس کے دور میں ہوگا وہ خلیفہ ہوگا, تو جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور بتایا بھی اللہ نے کب ہے؟ حضور کی حیات ظاہری میں. سورہ نور میں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, ایک ایک جملے ذرا غور سے دیکھیے گا, میں آگے پھر چلتا ہوں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے, اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے. اللہ نے, اور اللہ وعدے کے خلاف کرتا ہے؟ یہی تو پھٹا امکان ہے کس پر ہمارا, اللہ وعدے کے خلاف؟ اللہ وعدے کے خلاف؟ لیکن ذرا سوچئے گا, یہاں پر اللہ جب وعدہ کرتا ہے نا تو پھر خدا اس کو پورا بھی کرتا ہے. حالات بنتے بڑے اوپر نیچے کے ہیں, لگتا ہے کہ جناب بنے گا نہیں معاملہ جو کہا گیا ہے, لیکن پھر اللہ رب العالمین اسی طوفان میں سے ایک کنارہ نکالتا ہے. دیکھیں حضرت یوسف کو اللہ نے کہا تھا نا کہ میں تجھے خلیفہ بنا دوں گا, مصر میں بک گئے, بھائیوں نے تکبر کیا, حسد کیا, آپ کو بیچا. مجھے بتائیے کہ جب تک وہ مصر کے امیر نہیں بنے اس سے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کبھی ریاست ملے گی؟ بھائیوں نے حسد کیا, چھوٹے سے تھے, لے جا کے کنویں میں پھینک دیا. اب کنویں میں جو گرے گا وہ بچ جائے گا, اللہ نے بچا لیا. پیچھے سے قافلہ آیا, اس نے اٹھا کر لے لیا. اب قافلہ اٹھا کر لے گیا تو اس نے دیکھا جناب بچہ بہت خوبصورت ہے, اس دور میں لوگ بکتے تھے, انسان مال کی قیمت تھا, انہوں نے کہا اس کے پیسے بڑے اچھے ملیں گے. لے جانے لگے تو بھائیوں کو خطرہ لگا کہ یار کہیں جا کر صبح دیکھیں کہ یوسف زندہ تو نہیں ہے. بھائی بھاگ کر گئے, انہوں نے دیکھا یوسف تو نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکل کے ہمارے باپ یعقوب کے پاس چلا جائے اور ساری بتا دے کہ ہم نے تو سازش کی ہے, باپ سے دور کیا, کیونکہ باپ اس سے لڑا بہت کرتا تھا اور ہمیں حسد ہوا کہ باپ اس سے لڑا کیوں کرتا ہے, تو ہم نے تو سارا ڈرامہ اس کو مارنے کے لیے کیا اگر یہی یہاں سے اتر کے چلا گیا, اور ہم نے تو ایسی بھی اس کے قمیض کو بکری کے خون سے لت پت کر کے لے گئے تھے, اور ہم نے کہا تھا کہ یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا, اگر باپ کے پاس یوسف پہنچ گیا تو ہمارا تو پول کھل جائے گا. وہ جب دوڑے کنویں میں دوسرے دن جب وہ گئے نہیں ملے, تو دوڑ کر گیا تو قافلہ جا رہا تھا, قافلے کو پکڑا تو اس میں حضرت یوسف تھے. تو انہوں نے کہا یار کہیں یوسف ان کو بتا نہ دے کہ یہ اللہ کے نبی یعقوب کا بیٹا ہے اور ہم اس کے بھائی ہیں. تو بھائیوں نے ایک اور بہت بڑا ظلم کر دیا, فرمایا یہ چور ہے معاذ اللہ, اس کی خوبصورتی میں نہیں جانا, اس کی معصومیت پر نہیں جانا, یہ جتنے خاموشی سے بیٹھا ہے, یہ ہمارے گھر سے چوری کر کے بھاگا تھا, یہ ہمارے گھر کا چور ہے. ارے بھائی کنویں میں پھینک دیا, چھوڑ دو یار, باپ سے دور کر دیا بچپنے میں, چھوڑ دو, باپ رو رو کے نے بنائی چلی گئی, اس پر ظلم یہ کہ ان کے کردار پر تہمت لگا رہے, تاکہ کہا اس کی کوئی بات تھا اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے, تاکہ اگر یہ بات سچ بتائے کہ میں کون ہوں تو قافلے والے اس پر یقین نہ کریں, کہا یہ تو چور ہے, اس نے چوری کر کے بھاگا اور یہ کیا وہ کیا. دیکھو یہاں سے لگتا تھا یہ مصر کے بادشاہ بنیں گے, لیکن اللہ نے کہا تھا تیرا خواب پورا کر کے رکھیں گے. کہیں سے آپ کی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ایسا بندہ جو کنویں میں پھینک دیا گیا, گھر بار سے دور کر دیا گیا, مصر کے بازار میں بک گیا, اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے دیکھیں عزیر مصر نے, عزیز مصر نے ان کو خریدا, اور خرید کر جو مصر کا بادشاہ تھا وہ اپنے گھر لایا, اپنا بیٹا بنایا, تو پھر اسی کی بیوی نے آپ پر تہمت لگا دی. کیسے؟ لوگ کہتے ہیں, مجھے ایک بندہ کہنے لگا, ہمارے بزرگ سے, ہمارے پیر صاحب سے ایک بندہ کہنے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا مقام ہوا, مصر کے بادشاہ ہوئے. کہنے لگے بیٹا مصر یوسف بننے کے لیے جو مرحلے ہوتے ہیں نا, تو اس کو دیکھ رہا ہے, کبھی اس واقعے کو پڑھ تو تیری راتوں کی نیند گزر. غم کس کو کہتے ہیں, تکلیف کس کو کہتے ہیں؟ حضرت یوسف. اس لیے قرآن نے کہا احسن القصص, قرآن میں سب سے خوبصورت اور عبرت والا قصہ یوسف کا قصہ ہے علیہ السلام. اب اسی عورت نے جناب تہمت لگا دی, جیل میں چلے گئے. اللہ رب العالمین اسباب بنائے, خواب کی تعبیر ہوئی, عزیز مصر کو اعتماد ہوا. لیکن آپ باہر نکلے نہیں, فرمایا تیری بیوی نے جو, اس نے کہا جی آپ تو بڑے نیک ہیں, آپ کی تو ہر بات صحیح ہو جاتی ہے, آپ باہر نکلے. فرمایا نہیں, جب تک میں باہر نہیں نکلوں گا, جب تک میں مجھ سے ان چیزوں کی برات نہ کی جائے کہ جو تیری بیوی نے مجھ پر حکم لگایا تھا. بیوی نے کہا جب دیکھ لیا ان کی بزرگ ظاہر, اس نے توبہ کی, معافی مانگی. جب آپ کا کردار لوگوں کے سامنے واضح ہوا, پھر آپ نے قدم باہر نکالا, وزیر بنے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ خواب مکمل ہوا. انی رایت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رایتم لی ساجدین. اپنے ابا سے کہتے کہ ابا جان میں نے احد عشر کوکبا, 11 ستاروں کو خواب میں دیکھا تھا, اے ہائے, والشمس والقمر, اور ایک سورج اور چاند کو دیکھا تھا. لی ساجدین, مجھے وہ سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا, قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, بیٹا چپ رہو, اپنا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتا دینا. فیقیدوا لک کیدا, وہ تیرے خلاف سازش شروع کر دیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے. لیکن آپ دیکھیں اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا کہ نہیں بنایا, کتنے مرحلے سے گزرے, بادشاہ بنایا نا. اللہ جب اپنا وعدہ کرے تو وعدے کی خلافی وہ قادر مطلق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکمرانی کا وعدہ کیا, سلیمان علیہ السلام سے کیا, کتنا اتار چڑھا ہوا, لیکن چیزیں آئی کہ نہیں آئی. اب اللہ رب العالمین اہل ایمان سے وعدہ کر رہا ہے. اس ترتیب سے دیکھا, میں نے کہا یہ شرطیں تو مولا کی خلافت پر تو نہیں آئیں. کہنے لگے بس پورا نہیں ہوا. میں نے کہا لو, ہر تا معاذ اللہ بقول تمہارے, اللہ کا وعدہ مولا پر ہی پورا نہیں ہوتا, باقی سب پر پورا ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں تحریف کرتے ہو قرآن میں؟ کیونکہ اللہ جس کے لیے وعدہ, اگر وعدہ خلافت مولا کے لیے ہوتا تو حالات بنتے. یہ بڑا خوبصورت ہمارے علماء مناظرے کے اندر چٹکی بھرتے ہیں کہ بس تمہارے نزدیک علی کے لیے وعدہ اللہ کا نہیں پورا ہوتا اور تقیہ ہو جاتا ہے, باقی سب کے لیے ہو جاتا ہے. تو بس تک اللہ, تو یہ تو مولا کی توہین ہے. اب دیکھیں اللہ رب العالمین, بات سمجھ رہے ہیں میرے بچوں؟ میں پھیلا اس لیے رہا ہوں, اسٹوری کے انداز میں بتا رہا ہوں تاکہ دماغ میں آپ کے فٹ ہو جائے. اللہ رب العالمین جل وعلا سورہ نور میں ارشاد فرما رہا ہے, 18 پارہ آیت نمبر 55 ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین, غور کیجئے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ نے وعدہ دیا, اللہ نے وعدہ کر لیا ان سے جو ایمان لائے تھے اور عمل صالح کیے تھے. اب یہاں پر شیعہ ڈرامہ کہتا یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی. میں نے کہا وہاں پورا آگے سیاق و سباق حضور کی امت سے خطاب ہو رہا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ کہ نہیں, وہ تو بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کیا تھا. تو میں نے کہا پھر حضرت علی کی خلافت کی بات کیوں کرتے ہو؟ جب وعدہ ہی ان کے لیے ہو گیا تھا تو یہ آیت کو وہاں کیوں فٹ کرتے ہو؟ توجہ, تو یہ بات ہو رہی حضور کی امت سے, توجہ ہے آپ کی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ وعدہ حضرت ابوبکر کا عرس ہے اور ان کی شان میں آپ کے سامنے رکھنا, توجہ سننا. اللہ فرماتا ہم نے وعدہ کیا اے محبوب تیرے ہاتھ پر ایمان لانے والوں پر اور تیری سنت اور تیری اتباع میں کامل ہونے والے ان صحابہ پر, ہم نے وعدہ کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ, انہیں زمین میں خلافت دیں گے. یا اللہ کیسے, ادھر تو ابو جہل کی پوری قوم کھڑی ہوئی ہے, یا سارا عرب مارنے کے لیے آیا ہے, چند افراد ہم موجود ہیں, منافقین درمیان میں گھس آئے ہیں, حالات ایسے ہیں, حضور کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں معاذ اللہ. لیکن صحابہ نے کہا جب آیت اتر گئی نا تو پھر ہمیں سلیمان کا دور یاد تھا, یوسف کا دور یاد تھا. اللہ نے وعدہ کر دیا. اللہ رب العالمین جل والا فرما رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اے اہل ایمان, اے میرے پیارے محبوب کی امت سنو, ہم تمہیں زمین پر خلافت دیں گے. قرآن ہے, قرآن. کیسے دیں گے؟ کم استخلف الذین من قبلکم قبلہم, جس طرح تم سے پہلوں سے وعدہ کر کے ان کو خلافت دی, اس طرح وعدہ ہم تم سے بھی کر رہے ہیں. اس طرح کا وعدہ ہم تم سے بھی کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں خلافت دیں گے. اور خلافت جب دیں گے تو اگلا اپنا بورڈ لگا دے, وہ اپنا بورڈ, خلافت مل گئی, خلافت مل گئی. اللہ فرما رہا نہیں, خلافت دعویٰ ہے, اس کی دلیلیں ظاہر ہوں گی اس کے دور میں. کوئی عالم کو اگر ڈگری دے دی جائے, کوئی ایسی جعلی ڈگری بنائے درس انتظامی کی اور اس کو ایک سیگے کی تمیز نہ ہو, تو بھائی ڈگری اس لیے دی جاتی ہے کہ اس میں یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا ہم خلافت دیں گے آپ کو, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اے میرے حبیب کی امت, اے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں، ہم تمہیں خلافت دیں گے جس طرح ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی. قرآن پڑھ رہا ہوں، فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی دانت نہ چبائے. اچھا، جس کو خلافت ملے گی تو کیسے پتا چلے گا کہ کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے؟ اللہ فرماتا اس کا دور بتائے گا. بولیں سبحان اللہ. اس کا دور بتائے گا. کیا بتائے گا دور؟ پہلی شرط اللہ نے لگائی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کے جب اس کو ہم خلافت دے دیں گے، اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ضرور انہیں زمین میں خلافت دیں گے جیسے ان سے پہلوں کو دی، اور فرمایا اور ضرور ان کے لیے جمع دے گا ان کا وہ دین جو ان کو پسند ہے. اب تو بڑی پریشانی ہے کہ جناب ذرا بات کریں تو کوئی مار دے. فرمانا نا، جب خلافت دیں گے نا تو دین پورا جمے گا، پورا قرآن نافذ ہوگا، پوری شریعت نافذ ہوگی، پوری ریاست کے صورت میں، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر قانون اللہ کا چلے گا. فرمایا جب خلافت دیں گے تو پورا قانون ان کے دار میں نافذ ہوگا، ایک میں بھی رد و بدل نہیں ہوگا. ایک اللہ فرما رہا ہے جس دین سے تم راضی ہونا، جو تمہارا دین ہے، جس کو تم پسند کرتے ہو، اللہ فرماتا ضرور اس کو جمع دیں گے، یعنی غلبہ دیں گے، پھر تمہارے آگے کوئی کافر نظر نہیں اٹھا پائے گا. اللہ فرماتا ہے آگے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور پھر جو آج خوف لگا ہوا نا، تو وہ کسرا آ جائے گا، کیسر آ جائے گا، سپر پاور آ جائے گی. فرما ہر خوف کو ہم امن میں تبدیل کر دیں گے. لہذا قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ نور میں یہ فرمایا کہ جن کو ہم خلافت دیں گے ان کے دور میں اسلام کا غلبہ ہوگا، فتوحاتیں ہوں گی، اور جس دین پر وہ راضی ہیں سر اٹھا کر کہیں گے ہم حضور کی امتی ہیں، گلی کوچوں میں گھومیں گے، بازاروں میں جائیں گے، کھلیانوں میں، صحراؤں میں جائیں گے، کوئی ان کی طرف نظر اٹھانے والا نہیں ہوگا. اور جو خوف ہے کفر کا وہ ختم ہو جائے گا، کفر پر خوف آئے گا، ان پر امن آئے گا. بتاؤ یہ ہوا کس کے دور میں تھا؟ صدیق اکبر کا دور سامنے رکھو، یہ آیت کو سامنے رکھو. صدیق اکبر کا 2 سال کا دور، فاروق اعظم کا 10 سال کا دور، حضور سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال کا دور اپنے سامنے رکھو، کیسی فتوحاتیں ہیں. حضرت عمر کے دور میں وہ دور آیا کہ رسول کریم نے فرمایا تھا کہ میری شریعت زمین پر ایسے نافذ ہوگی، اور میرا قانون جو اللہ کا قانون ہے دنیا میں عدل کا ایسا آئے گا کہ ایک عورت عراق سے تنہا چلتے ہوئے آئے گی، ہوگی وہ تنہا، جوان عورت سونے سے لبی ہوئی. لیکن آج تو بندہ محفوظ نہیں ہے گلیوں میں، لیکن حضور نے فرما رہے کہ آج تو کوئی بندہ بھی محفوظ نہیں، کس کوئی بھی لوٹ لیتا تھا وہاں پر، قزاق اتنے تھے، ڈاکو اتنے تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ جوان عورت سر سے لے کر پاؤں تک سونے کو لبی ہوئی آئے گی وہ، اور وہ کوفے کے قریب کی وادی ہے، نام لیا حضور نے، وہاں سے چل کر آئے گی، مکہ پہنچے گی، طواف کرے گی، جائے گی، اور وہ دور ایسا ہوگا کہ اس کو نظر اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور صحابہ کرام نے حضرت عمر کے دور میں اس عورت کو دیکھا، ایک خاتون آئی اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے بدن، ایک تو وہ جوان عورت، سونا اس کے بدن کے اوپر، یعنی دونوں طرف کی لالچ اور دونوں طرف کی چیزیں اس کے اوپر ہیں، اور وہ تنہا آ رہی ہے عراق سے، کئی 100 میل کا سفر کر کے میرے بزرگوں آ رہی ہے اور لوٹ کر جا رہی ہے. اس سے پوچھا گیا، بہن آپ کو کوئی تکلیف؟ کہ لگے نہیں. کہ کوئی گھبراہٹ؟ کہ عمر کی خلافت میں کیا گھبراہٹ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جو اللہ رب العالمین جل والا یہاں پر کہہ رہا ہے، جو ارشاد فرما رہا ہے، میرے دوستو، کس کا غلبہ رہا؟ دین جو تھا وہ کلیتن پھیل گیا، مساجدیں بننا شروع ہو گئی، خانقاہیں بننا شروع ہو گئی، ریاست تیار ہو گئی، مدارس بننا شروع ہو گئے، باقاعدہ ایک ایک علاقے کا قاضی القضاء ہوتا، کوئی قانون کفر کا نہیں ہوگا، چیف جسٹس فیصلہ قرآن سے، رسول اللہ کی سنت سے کرتا، چاہے کوفہ کا زید بن ثابت ہو یا کسی اور علاقے کے ہوں، اور عدل ایسا تھا. میرے دوستو، اگر امیر المومنین کو بھی طلب کرنا ہو تو وہ بھی دربار کے اندر اور عدالت کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اور حال امن کا ایسا ہوا، عدل کا ایسا ہوا کہ اللہ اکبر، زمین پر اگر زلزلہ آئے تو فاروق اعظم اپنا درہ اٹھا کر کہے کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا، زلزلہ چلا جائے. چاروں خلفاء رضوان اللہ اجمعین اور 30 سال کے مطابق میں سرکار مولا امام حسن، ان کا دور مبارک اس پر کلیتاً صادق آتا ہے۔ لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں الزامن اس پر، سرکار پیر محلی شاہ صاحب کو جملہ عرض کرتے ہوئے، خوارج جو حضرت مولا کے دشمن ہیں وہ کہتے ہیں اس آیت سے تو علی کے خلاف ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے دور میں فتوحات نہیں ہے، امن نہیں ہے، اور اللہ نے امن کی بات کی ہے، تو یہ تو سنی کا جگرا ہے نا، جو رافضی کو بھی پیچھے ہٹاتا، خارجی کو بھی پیچھے ہٹاتا، اور چار یاروں کی لاج رکھتا ہے، لاج بمانا ان کی عزت بیان کرتا۔ تو کہتا پھر چار یار کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا تجھے خدا کا خوف آنا تجھے پتا چلے کہ ان چار یاروں کی محبت پر پہرا کیوں دیا جاتا ہے۔ سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، آپ خوارج کو جواب دیتے ہوئے حضرت مولا مرتضیٰ کی خلافت، کیونکہ جیسی فتوحات، جیسا غلبہ، جیسا اطمینان شیخین کے دور میں تھا، ایسا پھر گویا کہ دیکھیے حضرت مولا کے دور 4 سالہ دور میں نہیں ہوا۔ مولا کی خلافت کے اندر بہت انتشار ہوا، ایک طرف سے ادھر سے ادھر سے انتشار رہا، مولا نے بڑی جرت کے ساتھ ان 4 سال کو گزارا، اور بڑے اطمینان، بڑی قربانی۔ حضرت مولا علی بہت مظلوم خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کے لیے اور اقدار اسلام کو سنبھالنے کے لیے آپ نے جان تک دے دی۔ لیکن دیکھیے جو خارجی بات کر رہا ہے، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، جو انتشار تھا، سرکار پیر محلی شاہ صاحب بڑی باریک بات کرتے ہیں، فرمایا دیکھو خلافت کی دو جہتیں ہیں، خلافت کی ایک بتون ہے اور ایک ظہور ہے۔ ظہور یہ ہے کہ ظاہری بتون یہ ہے کہ جو رسول اللہ سے فیض ان کو مل گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو فیض مل گیا، جناب باری سے ان کو پر جو کرم ہو گیا، یہ بتون ہے۔ میں اس کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا، صرف الفاظ کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ اور ظہور یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر، فزیکل طور پر ہر چیز سسٹم میں آ جائے۔ شیخین کے لیے ظہور اور بتون دونوں کا اجتماع ہے، یعنی دونوں جہتیں کشادہ ہیں، جو دونوں جہتیں واضح ہیں۔ مولا مرتضیٰ کے دور مبارکہ میں جہت ظاہر ساکت ہے، لیکن جو جہت باطن ہیں وہ تو متصل ہیں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت آپ کو خلفاء راشدین حقیقی یقین کرتے ہیں، اور حضرت مولا مرتضیٰ بالیقین بالتحقیق خلیفہ برحق ہیں۔ جو آپ کی خلافت مبارکہ، حضرت مولا مرتضیٰ اسد اللہ الغالب کی خلافت مبارکہ کے بارے میں چوچرا کرے اور بکواس کرے، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا، وہ خارجی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے ایک لائن کھینچی ہے کہ جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور امام علی مقام کے مقابلے پر آ کر ان سے جدال کیا، ان کے حق کو چھوڑا، اہل سنت و جماعت ان کو سارے فضائل سے فارغ مانتے ہیں، اور یہی تو مشرب اہل سنت و جماعت کا ہے، محبت اہل بیت کا۔ اور خارجیوں کے مقابلے پر یزیدی ساری فوج کو تعریف و توقیر سے ہم گراتے ہیں، یہاں تک کہ یزید پلید علیہ ما یستحقہ وہ دور صحابہ میں ہیں، اس سے روایت لینے کو ہم ناجائز سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے علماء نے تواتر کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ لیس بأہل ان یروان ہو، یزید پلید اس گستاخی کے بعد اس لائق ہی نہیں ہے کہ پاکیزہ علم رسول اس سے حاصل کیا جائے۔ یہ اہل سنت کے نکھرے چہرے ہیں محبت صحابہ کے لیے اور محبت اہل بیت کے لیے۔ اور ہمیشہ سے یہ طریقہ میرے دوستو بزرگو رہا ہے کہ تو میرے دوستو بزرگو ذرا توجہ کیجیے آپ، تو یہ سلسلہ حضرت اہل بیت کے لیے اور صحابہ کے لیے اہل سنت و جماعت کا اجماعی نظریہ ہے۔ اب میں اس بات کو ایک اور پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور بات کو پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم وقفہ لیں گے، یعنی تھوڑی دیر سے وقفے سے مراد یہ کہ 10 منٹ ہمارے علاقے کے ایک بڑے عزیز اور خلق خدا کی خیر خواہی میں بہت صف اول میں رہنے والے شخص، اللہ ان کی غریق رحمت فرمائے، اور آج دن بھی دیکھیں شب جمعہ ہے اور یوم صدیق اکبر ہے، ان کو یہ دن ملا، تو ہمارے دوست احباب نے، صالحین نے یہ مجھے ناچیز کو، گناہگار کو یہ کہا کہ جنازہ آپ پڑھائیں، کیونکہ ان کے عزیز بھی ہے۔ تو ایک بس ابھی منقبت شریف کا وقفہ ہوگا، آپ حضرات جو جنازے میں شریک ہونا چاہیں وہ ہو جائیں گے، اور منقبت شریف چلے گی، اس کے بعد ہم موضوع کو تھوڑے دیر کے لیے، کیونکہ ابھی ایک اور پروگرام بھی ہے، ہم چند منٹوں کے لیے مزید اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین ان کو غریق رحمت فرمائے۔ یہ باتیں آپ سمجھ رہے ہیں، یہ بنیادیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 18 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو تاریخ لکھتی ہے، لیکن جو 18 سال کی معیت بتاتی ہے یہ 18 سال کی نہیں، یہ بہت پہلے سے ہے. تاریخ میں جو چیزیں آ گئی، لکھنے میں جو آئی، سوال ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر صدیق کا تعلق کب سے ہے؟ آپ 2 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر میں چھوٹے تھے، کتنے؟ 2 سال، اور آپ کی عمر 17 یا 18 سال تھی، اس وقت سے آپ کی سنگت ہے، خاندانی حضور ہی کے خاندان سے ہیں. کیونکہ بنو تیم جو ہے، جس قبیلے سے آپ ہیں، یہ قبیلہ ابراہیمی اور عدنانی ہے، یہ قریشی قبیلہ ہے، اور آپ چھٹے پش میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ آپ کا سلسلہ مبارک جڑ جاتا ہے. کیونکہ جو قریشی نہ ہو تو خلیفہ ہی نہیں بن سکتا، تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. حضرت فاروق اعظم بھی قریشی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی قریشی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی قریشی ہیں، اور مولا مرتضیٰ تو قریشی ہاشمی ہیں ہی ہیں. اب میرے دوستو بزرگو، میں اس موضوع کو یہاں پر مکمل کرنا چاہوں گا. قرآن کی دوسری آیت اب میرے سامنے ہے، اس سے آپ سمجھ لیے آپ نے خلافت کے منصب اور مقام کو، جس کو حضرت ابوبکر صدیق نے مکمل طور پر کر کے دکھایا. اب جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حضرت ابوبکر کی پوری زندگی کو سامنے رکھیں. اب یہ آیت کریمہ سورہ المائدہ کی ہے، یہ آیت کریمہ سنیے کہ سن 9 ہجری میں اتر رہی ہے، سورہ نور کے بعد. اس میں اللہ رب العالمین نے پھر خلافت کو ڈسکس کیا ہے، قرآن کلام بیان کرتا ہے. اب تو لڑ میں لڑ اس کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن نے بتا دیا، ورک فریم بتا دیا کہ ان کے دور میں یہ ہوا ہوگا، اور یہ ہوا شیخین کے دور میں، تو آپ کی خلافت متحقق ہے. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کو کھودا، جب یعنی کفار مشرکین مکہ کے ساتھ اہل اسلام کی آخری جنگ کی، غزوہ احزاب، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، مدینے کے گرد میں خندقیں کھودی گئی تھی، تو ایک پتھر بڑا سخت آ گیا تھا، اس میں بڑا سخت پتھر آ، صحابہ کرام کدال مارتے تھے، کدالیں ٹوٹ جاتی تھی. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ حضور، اور آپ اللہ دوبارہ مدینے کے دروازے سب کے لیے کھولے، اور خام مخا کی ٹیکے کی جو بحث لگائے ہیں، کس کے چاہے جہاز روک دیں، کس کے چاہے چلا دیں، جب ایک بندے کا نیگیٹو آیا ہے تو آپ اس کو کون ہوتے ہو روکنے والے؟ یار کعبے کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھے ہوئے ہو، ذلیل تو اور ہو رہے ہو اور ذلیل ہو رہے ہو. جب ایک بندہ ویکسین لے چکا ہو، اس کے اوپر نہیں ہے، تو تم کیسے فلائٹ روک سکتے ہو؟ گورا آ سکتا ہے، پاکستانی نہیں آ سکتا. میرے دوستو بزرگو، اب آپ غور کیجئے، اس پہاڑ کو جو بالکل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک مدینہ منورہ کے اندر جب آپ آئے، تو سامنے پہاڑی موجود ہے، بالکل آپ جو ہے وہ شہر ستین کا جو راؤنڈ اباؤٹ ہے اس میں آپ گھومیں گے تو سامنے وہ پہاڑ موجود ہے جہاں غزوہ خندق کی ڈچ، یعنی وہ خندقیں کھودی گئی تھی. وہ پہاڑ ایسا ہے، بار بار میں جاتا ہوں اس پہاڑ کو، جاتا تھا ہاتھ لگاتا تھا، کہ وہ پہاڑ ایسا ہے جس میں مٹی نہیں، جس پر ہاتھ لگانے سے بندے کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے کہ اس کو کاٹا کیسا ہوگا صحابہ نے. آج اس پہاڑ کو مسجد خمس وہاں پر بنائی ہے، اور مسجد تو اس میں بڑی بڑی مشینری لگا کر اس پہاڑ کو توڑا جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس دور کے اندر اتنے مختصر وقت کے اندر وہ دائرہ کس طرح بنایا ہوگا؟ میرے دوستو، اس پر ہم بات کو مکمل کرتے ہیں، اور سورہ المائدہ کی آیت کو جنازے کے بعد ہم پڑھتے ہیں. غور کیجئے گا، صحابہ کرام جب خندق کھود رہے تھے، کتنی جرات کے ساتھ کام ہو، کس کو پتا تھا جنگ جیت جائیں گے؟ ان کے اخلاص پر تنقید کرنا، خود تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف انتشار کرنے کے بجائے، اور جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنے بچوں کی جانیں، اپنے آرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے چھوڑا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر جب خندق کھودی گئی، تو ایک چٹان ایسی آئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کدال مارتے تھے تو کدال ٹوٹ جاتی تھی یا بینڈ ہو جاتی تھی. ہم سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل؟ کوئی کہے جی نبی کو دین کا، نبی کو دنیاوی کام سے کیا تعلق ہے؟ تو میں نے کہا کسی پہلوان کو لے جاتے نا، نبی کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا کوئی اور موٹی گیندری لے لیتے، یا کدال لے لیتے، اس سے توڑتے. حضور کے پاس یا رسول اللہ نہیں ٹوٹ رہی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف دینی مسائل میں ہی اختیار اور تصرف رکھتے ہیں، دنیاوی معاملات میں معاذ اللہ علیہ وسلم نہیں. تو حضور کہتے ہیں میرے پاس کیا ہے، ایک کدال ٹوٹی تو دوسری لے لو. اور اس وقت حضور سے طلب مدد فوق الاسباب تھی، کیونکہ اسباب سارے پورے ہو گئے، مضبوط حضرت عمر جیسے لوگ اور بڑے بڑے لوگوں نے طاقت لگائی، لیکن اس سے دھول اڑتی تھی، پتھر کو کچھ نہیں ہوتا تھا. اب حضور کے پاس آئے تو ایسے امور کی مدد لینے آئے ہیں کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہا عیسیٰ اگر دبانا. کیا اب اسباب کی بس ہو گئی ہے؟ جو ہمارے دائرے کے اسباب ہیں وہ بس ہو گئے ہیں. اب اللہ نے جو آپ کو اسباب کی وسعت اور بلندی عطا فرمائی، کہ اللہ کا کرم اب جو اونچے اسباب میں کھلتا ہے، وہ سبب آپ کے پاس ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, یہ نہیں فرمایا چار بندے اور لگ جاؤ, آٹھ اور لگ جاؤ, لوہے اور ذرا لے آؤ. حضور گئے, صحابہ کہتے ہیں سرکار نے کدال اٹھائی, میرے ہاتھ اس لائق نہیں, میں بتا رہا ہوں صرف آپ کو سمجھ, اٹھائی اور پتھر کے پاس رکھ کر حضور نے صرف ایسے دبایا بس. جیسے میرے امام نے کہا تھا نا کہ ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. کرسی ہلے تو بندہ دو پاؤں دبا کر روکتا ہے, احد کا پہاڑ ہل رہا تھا, میرے آقا نے صرف ایڑی رکھ کر دبا, رک جا احد, تجھے پتا نہیں تجھ پر ایک نبی ایک صدیق دو شہید ہے. احد کا پہاڑ کبھی جا کر دیکھیں, وہ حدیث اس کے سامنے پڑھنے مزہ آتا ہے, سید الشہداء کے قدموں میں وہ احد کا پہاڑ رک گیا. میرا امام تو پھر امام ہے نا, میرے امام نے کیا شعر لکھا دیکھیں, مجھے بتاؤ ایڑی زیادہ طاقتور ہوتی ہے بازو سینہ, لیکن میرا امام دیکھے بات کیا کہتے, ایک ہی ٹھوکر سے, اور ایڑی نہیں کہا ٹھوکر کہا, ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. اللہ اکبر, کیا رکھتی ہیں وقار ایڑیاں. ایک تو علم عروض میں یہ ردیف سب سے مشکل ایڑیاں, اور پھر ایڑیوں کا اختیار بتانا کہ حضور نے صرف اپنی ایڑی مبارک رکھی اور ایڑی مبارک رکھا, ہلکا سے دبایا احد کو, پہاڑ کو دبایا, ہلکا سے دبایا کہ احد کیا کرتا ہے, تجھ پر نبی موجود ہے, تو احد کا زلزلہ ختم ہو گیا. تو یہ مقام و مرتبہ جناب رسول اللہ کا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کدال سے, وہ کدال لی صحابہ سے اور جو زور زور سے مار رہے تھے اور وہ بینڈ ہو رہی تھی, سرکار کریم قریب گئے اور اس چٹان کے اوپر رکھ کر حضور نے ہلکا سے دبایا, دبانا تھا کہ وہ ایسے پاش ہوئی جیسے مٹی ہوتا ہے, اور اس سے نور کی کرنیں نکلی. سرکار نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا مبارک ہو, پھر حضور نے دبایا دوسری چوٹی, سرکار نے کہا اس سے ایک نور کی جیسا چنگاری نور کی نکلی, سرکار نے فرمایا مبارک ہو. صحابہ نے کہا حضور کس بات کی, اس وقت سب سے خطرناک دو سلطنتیں مسلمانوں کے مقابلے پر تھی, اور اس کو تعبیر کیا گیا اس چٹان سے کہ اس چٹان کا ٹوٹنا اس چٹان کا گرنا ہے. فرمایا جو پہلی چٹان سے روشنی نکلی خدا نے مجھے کسرا کی حکومت کی بشارت دے دی, اور دوسری سے جو نکلی اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھے قیصر کی بشارت دے دی. ہو گیا جا؟ ہو گیا. تو اب آپ دیکھیے کہ سرکاری علی سلاد اس میں کوئی پریشانی, برادری والی پریشان نہیں, حضور کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, تو ان کی روح کاش ہم مطلع ہوتے تو وہ کہتے شاہ صاحب ایک گھنٹہ اور تقریر کر لیں آپ, تو یہ فضائل کی بات ہے. اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. تو یہ دیکھیے دونوں بشارتیں حضور نے دی کہ یہ میری مجھے حضور نے کیا فرمایا, مجھے فتح کی بشارت دی گئی, جبکہ کسرا حضور کے دور میں نہیں فتح ہوا, قیصر حضور کے, ایران یعنی یہ پرشین امپائر فارس کی حکومت حضور کے دور مبارک میں نہیں فتح ہوئی ظاہری, اور رومی رومن امپائر جو روم کی حکومت یہ حضور کے دور میں نہیں. سرکار نے کیا کہا, یہ دونوں میری فتح ہے, اور یہ دونوں فاروق اعظم کے دور میں. تو کیا مطلب ہوا کہ آگے یہ لوگ تھے اور جیسا مرضی اللہ رسول کی تھی ویسے بندے رکھے گئے اور وہ ہو بہو ویسے اترے, اور انہوں نے جو آگے بندے رکھے انہوں نے وہی کام کیا جیسی دین کی مراد تھی. من کا بشن پڑی آپ خیریت سے, آپ نے بڑا کرم فرمایا, آپ نکل مدین مبارک وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ. سورۃ النور کی آیت سے ہمارے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کا کردار اور آپ کا عمل, جس کو پھر ہم اسی قرآن کریم کی آیات کو بنیاد بنا کر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ النا کی کمالات جو اللہ رب العالمین جل والا نے آپ کی ذات مبارکہ سے خاص طور پر جو ایک بنیادی امور آپ کی ذات سے ہوا ہے اس کو ذکر کرنے کی سعادت پاتے ہیں. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کمال اس قدر روشن اور اعلیٰ ہے کہ اگر اس کا انکار کیا جائے تو پھر دین کا نظم باقی رہے یہ ممکن نہیں ہے. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے خطبات جو ہم نے کئی جمعے میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو آپ کی ذات کے اندر اللہ رب العالمین نے کمالات رکھے, اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت کی طرف آپ توجہ کریں کہ جس میں غار ثور کی طرف اشارہ ہے جو آپ کی زندگی کا ایک بہت بنیادی رخ ہے, کیونکہ یہ خلافت والی آیت کے ساتھ جن کو اللہ نے تجویز کیا ہے ان کی تربیت کس طرح کی گئی. دیکھیں ہجرت جو ہے نا, ہجرت وہ نبی کی زندگی کا سب سے اہم ترین موڑ ہوتا ہے, یعنی سختی کے بعد اب راحت آنے والی ہے. انما العسر یسرا, جو عسر کے دن ہے, تنگی کے دن ہے, آزمائش کے دن ہے, وہ استقامت کے ساتھ نبی کے غلاموں نے نبی کے ساتھ اب گزار لیے ہیں. اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کی نیات جیسے ہیں ویسا عمل بھی نظر آتا ہے, تو اب اللہ رب العالمین کی رحمت ان کے لیے اپنے بازو کو کشادہ کرتی ہے اور پھر حکم ہو جاتا ہے کہ آپ ہجرت کریں. یہی حضرت موسیٰ کی ہجرت کو آپ دیکھیں گے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ کس طریقے کا امتحان پہلے لیا گیا اور پھر ہجرت کا سلسلہ شروع ہو. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ آپ کے رفقا کا وہ سختی کا دور جو 13 سال کا دور تھا, جو انتہائی شدید اور انتہائی سخت دور تھا, اب حالات یہاں تک بن چکے تھے کہ 100 سے زیادہ لوگ اب تیار ہو گئے تھے مکہ کے اندر, جن سے آگے چل کر دین کی بنیادیں محفوظ ہونی تھی اور ان کو اعلی لقب ملنا تھا مہاجرین, جو قرآن کریم کے اندر حضور کی امت میں سب سے اونچا درجہ پانے والے لوگ, جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے اس سفر کی بنا پر, ہجرت کی بنا پر خاص ٹائٹل مل گیا, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حبیب ساری تیری امت پیاری ہے, تقریری معنی کریں گے اس پر ہم, لیکن سب سے اعلیٰ وہ ہیں جو سب سے پہلے پہلے تیرے لیے انہوں نے مال کو چھوڑا, اولاد کو چھوڑا, علاقے کو چھوڑا, خطے کو چھوڑا, اپنی دکانوں کو چھوڑا, کاروبار کو چھوڑا, وہ نکل آئے. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے تیرے لیے اپنے ملک کے اندر تیرا استقبال کیا, وہ مہاجرین, وہ انصار, اولون, جو سب سے پہلے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے والسابقون اولون من المہاجرین انصار والذین نتبعهم باحسان, پھر محبوب ساری امت تیری پیاری ہے لیکن وہ سب سے پیارے ہیں, اور پھر جو لوگ ان کے پیچھے امانت کے ساتھ چلے ان کو اپنا مقتدا بنا کر. اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ہم تو ان سے راضی, وہ ہم سے راضی, اور ہم اس سے بھی راضی جو ان کے پیچھے چلا. یہ اس کا تفسیری معنی بنا. تو یہ جماعت جو مہاجرین کی, اب ہجرت کا وقت آ گیا, کافروں نے پورا دائرہ بنا لیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ فلاں رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ شہید کریں گے. ان کی جرت اور جسارت اتنی بڑھ گئی, اور اس سے آپ پہلے دیکھیں کہ طائف ہو چکا ہے. طائف حضور جب گئے کہ جب مکہ سے اپنا مکمل رشتہ حضور نے کاٹ لیا, سیرت کو اگر آپ پڑھیں, اور طائف جب گئے ہیں حضور تو یہ امید واسق ہے کہ وہاں جانے کے ساتھ تمام معاملات درستگی کی طرف ہوں گے, لیکن ایک امتحان اور طائف کے اندر کھڑا ہوا. پھر حضور کا وہاں سے لوٹ کر آنا, وہ کبھی سیرت کے اندر آپ پڑھ کر دیکھیے, علماء بھی بیٹھے ہیں طلباء بھی بیٹھے ہیں, کبھی خاص سیرت کا وہ موڑ پڑھ کے دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے لوٹ کر دوبارہ مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں نا, تو مکہ کے اندر آنا کتنا مشکل تھا, اس لیے کہ مکہ کو تو آپ نے خیر آباد کہہ دیا تھا, اب تو ادھر تشریف لے گئے تھے, لیکن لوٹ کر آنا اب کس طرح آئے, اور کافر تو پہلے سے دشمن ہے. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب مکہ کی حدود میں سب سے پہلا جو گھر جس بندے کا تھا, اس کے گھر پر آپ نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو بھیجا, کیونکہ وہ جیسا بھی تھا لوگوں کا لحاظ وہ کسی حوالے سے کرتے تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کو وہ جانتے تھے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ ہمیں پناہ دیتے ہو, امان دیتے ہو, کہ ہم مکہ مکرمہ کے اندر آئے. وہ بندہ وہ تھا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وقت ان سے پاس کیا, یہاں تک کہ بدر کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اگر وہ آ جاتا اور سارے قیدیوں کی سفارش مجھے کرتا تو میں سب کو چھوڑ دیتا. اس نے حضرت زید بن حارثہ سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں نے امان دی ہے اور میرے 11 بیٹے ہیں اور میں امان دیتا ہوں. میرا ایک مرتبہ مکہ کے اندر محمد سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آئیں اور کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. سرکار کریم نے فرمایا کہ ہم نہیں آئیں گے, پہلے تم لینے کے لیے خود ہم فلاں گھاٹی میں ہیں, ہمارے کو لینے خود آؤ. اس میں کئی سیاسی بصیرتیں نکلتی ہیں, تنظیموں کے لیے کئی حکمتیں نکلتی ہیں کہ کبھی اتار اور چڑھاؤ ہو تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوی زندگی کے اندر وہ تمام آشکار اور گویا کہ حکمت کے وہ پہلو اور تدبیر کے وہ سارے پہلو ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو ڈیل کیا جاتا ہے, رخصت کیا ہے, عزیمت کیا ہے, یہ تمام کردار وہاں ظاہر ہوتے ہیں. وہ آیا اپنے بیٹوں کے ساتھ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے لے کر گیا اور مکہ کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا حضور کو. تو اب آپ دیکھیے ایسے خطرناک حالات بنے ہوئے ہیں. یہ 11 سال ہے. اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبلیغ کے کام کو مسلسل جاری رکھا. مشرکین نے اب مکمل دھوکہ دینا چاہا کہ جس نے امان لی ہے وہ ہماری برادری کا بڑا رسوخ آدمی ہے, تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست تو حملہ نہیں کر سکتے, لیکن جو کام ہے وہ رک نہیں رہا اور ہمیں جس بات سے اختلاف ہے وہ باقاعدہ چل رہا ہے. کیونکہ یہ تو کہہ چکے ہیں کہ میرے ہاتھ میں, ایک ہاتھ میں اگر سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو میں حق کو بیان کرتا رہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ایسی سازش کر کے ان پر حملہ کرنا ہے کہ نام بھی کسی کا نہ آئے. تو جو مکہ کے جتنے قبیلے تھے ہر ایک سے تین تین دو دو بندے لے لیے گئے اور باقاعدہ ایک ٹیم تیار کر دی گئی, ان کی فیلڈنگ لگائی دی گئی. اب ایک قبیلے والا اگر حضور پر حملہ کرتا تو حضور کا اپنا قبیلہ ان کے خلاف کھڑا ہوتا اور پھر ایک بندہ نومینیٹ ہو جاتا. قصاص کی صورت اور دیگر صورتیں ہیں جو میں عوامی ذہن میں بس اسی سادہ بات کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں, وہ کھڑی ہو سکتی تھی. انہوں نے بڑی سازش کی, انہوں نے کہا جناب ایک بندہ نہ ہو, ایک قبیلہ نہ ہو, سارے قبیلوں سے اتحاد کیا جائے. تو پھر ان کا آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ ان کا دار الندوہ جو تھا اس کے اندر ان کا اجلاس ہوا اور ابو جہل نے اپنی قیادت میں اجلاس کو بلایا اور پھر وہ بڑی مشہور بات البدایہ کی ہے جو میں آپ کو ایک علمی لطیفہ, وہ دوسرا جھوٹ والا لطیفہ, علمی لطیفہ جس سے ایک ذوق آتا ہے, ایک سمجھ آتی ہے, بتاؤں کہ دروازہ بند کر کے وہ اپنے ندوے کے اندر, اپنے اس ہال کے اندر, اپنے اسمبلی ہال کے اندر مشورہ کر رہے تھے کہ بہت بڑا کام ہم کرنے جا رہے ہیں. اب اپنے راستے سے ان کو, یہ تو وہ طے کر چکے کہ ان کو راستے سے ہٹائے بغیر اب چارہ نہیں ہے, لیکن راستے سے ہٹانے کے لیے حکمت کیا کی جائے کہ بعد میں بوجھ ہمارے اوپر نہ آئے اور ہمارے لیے کوئی قبائلی دشمنی نہ چل پڑے. تو اس پر ان کی مشاورت چل رہی تھی. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. تو بندے نے جا کر دروازے پوچھا من الباب, اس نے کہا شیخ من نجد. تو دروازے سے آواز آئی کہ میں شیخ نجدی ہوں. دروازہ کھولا گیا تو وہ شیطان تھا. یہ الوداع تمام تاریخ میں شیطان تھا. ابھی بھی اگر آپ لغت کو دیکھیں تو لغت کے اندر آپ شیخ نجدی لکھیں گے تو اس کا شیخ نجدی آئی شیطان علی ابلیس, تو یہ اس کے لیے ایک لقب ہے ساری کتابوں کے اندر جو سمجھے ہوں گے اس کو. تو دروازے پر اس نے دستک دی تو دروازے اب کھولا گیا. ابو جہل نے کہا تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا. تو اس نے پوچھا من الباب, دروازے پر تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیخ من نجد, میں نجدی شیخ ہوں. تو اس نے کہا پھر تم ہمارے برادری کے آ جاؤ. تو اس نے اندر لا کر اس کو جناب بٹھایا. تو اس نے پھر مشورہ دیا. ابلیس بوڑھے آدمی کی شکل میں, دیکھیں کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے جس میں ابلیس بھی اترا اور بوڑھے آدمی کی شکل میں اترا. اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے ابو جہل وغیرہ کو مشورہ دیا کہ دیکھو سمجھداری اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ نہ جائے, ایک قبیلہ نہ جائے, ہر قبیلے سے دو دو بندے لیے جائیں تاکہ جب ان کا کام معاذ اللہ جب ہم اس طریقے سے کر گزریں تو پھر بتانا چلے کہ کس قبیلے نے کیا ہے. تو انہوں نے پورا یہ سلسلہ بنا لیا. یہاں پر انہوں نے بنایا, ادھر اللہ رب العالمین نے حضور کو مطلع کیا کہ آپ نے آج رات مکہ مکرمہ سے نکل جانا ہے. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام, اب دیکھیں ہجرت, میں آپ کو بات, یہ دو صورتیں ہیں. ایک شخصیت کو قتل کرنے کے لیے آج رات مکمل تیاری ہو چکی ہے, وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا اور خاموشی سے نکلے گا اس لیے کہ اس کی اپنی جان بڑی عزیز ہے. بہت دل پر پتھر رکھ کر بھی اگر وہ کسی کو بتائے تو ایسے کو بتائے گا کہ جیسے وہ آئینے سے بات کرتا ہے, یعنی جو اس کے دل کے اتنا قریب ہو وہ اس کو بتائے گا کہ آج میں, میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے. کیونکہ اگر وہ ایسے بندے کو بتا دے کہ جو اس راز کو کھول دے تو پھر پروگرام چینج ہو, وہ دوسری اپنی حکمت عملی کریں گے. تو عام آدمی کی وجہ جان پر بند آئے کہ سارا محلہ اس کو کے خلاف ہو اور آج رات اس کو قتل کرنے کے لیے تیاری ہو چکی ہو اور 100% اس کو قتل کر دیا جائے گا ان کے زوم میں, تو وہ تو اکیلا خاموشی سے بیوی بچوں کو بتائے بغیر دوستوں کو بتائے بغیر نکلے گا، اور نکلنے کے بعد جب حالات سازگار ہوں گے پھر بتائے گا کہ بات یہ تھی، کیونکہ جان بندے کو بڑی عزیز ہے، جان کے لیے تو بندہ اپنے بچے مال سب کو قربان کرتا ہے، لیکن پھر بھی اگر اس حالات میں وہ بتائے تو پھر اس کو بتائے گا جس کے بارے میں اس کا یہ نظریہ ہوگا کہ ہم دو بدن ہیں لیکن روح ایک ہے، کہ میں آئینے سے ایسا ہی ہے نا، اپنے اوپر آپ یہ فیلنگ اپنے اوپر کریں ایسا ہی ہے نا، خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر ہو تو وہ کیا کرے گا، قریبی دوست کو نہیں بتائے گا، موبائل بند کرے گا، سم نکال دے گا، یہ کر دے گا وہ کر دے گا، تاکہ جہاں سے وہ سیکیور ہو. ایک بات، لیکن یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ کے ساتھ یہ معاملہ لگا ہوا ہے کہ آپ کو نقصان خطرناک طور پر پہنچانا چاہتے ہیں اور شہید کرنا چاہتے ہیں، اور نبوی منصب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ راز الہی ہے، توجہ آپ کی، یہ راز الہی ہے. نبی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ تاریخ نبوت کا وہ بہترین موڑ آ رہا ہے کہ جو تنگی کے بعد اب رخصت آ رہی ہے، اور نبی کو مکمل پروٹیکٹ کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے، کیونکہ اب تک نبی نے جو اپنی مشقت سے پوری زمین تیار کی ہے تو اب باغ لگانے کا وقت آ گیا ہے، اب اس میں پھل آنے کا وقت آ گیا ہے، تو رب کی قدرت نبی کو مکمل محفوظ کرتی ہے اسبابی طور سے، اور اس کے قریب وہی ماحول بنتا ہے جس سے نبی کی جان بان آن عزت پر کوئی حرف نہ آئے. اب یہ دونوں چیزیں آپ سامنے رکھیں، تو میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں، کیونکہ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح پاک میں نہیں آئی تھی، تو کہتی ہیں کہ جناب ظہر کا یعنی دوپہر کا وقت تھا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر آئے. سرکار اکثر جو ہے، بلکہ یہاں تک روایت موجود ہے کہ ظہر کے بعد حضور جاتے ہی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تھے، سرکار تشریف لائے، سرکار آئے، میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ہمیں تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے. یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنا، ایک انسان کی اپنی جان اور ایک نبوت کا منصب، اور وہ راز الہی، نبی کیسے افشا کر سکتا ہے. لیکن آج نبی چل کر جا رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، اور گھر میں جا کر حضور نے فرمایا کہ ابوبکر دروازے اور کھڑکیاں بند کرو اور غیر ضروری لوگوں کو باہر نکالو، میں تم سے آج خاص بات کرنے آیا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے آواز لگائی، اٹھو 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 اٹھو، چند لوگ جو بیٹھے تھے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کن کا نام لے رہے ہو؟ کہا حضور میری بیٹیاں اور میرے بیٹے. کہا تمہاری بیٹی بیٹے ہیں؟ کہا پھر ان کو رہنے دو. غور کرو مقام صدیق اکبر پر، کہ صدیق ہی نہیں، صدیق کا سارا گھر گانا رسول اللہ کا ایسا وفادار تھا کہ رب نے کہا کہ محبوب اگر ابو بکر کی بیٹیاں بھی بیٹھی ہوں گی نا تو پھر تُنہیں کوئی گھبرانا نہیں، محبوب ان سے بات کرنا ہے، اس لیے کہ وہی وہ لوگ ہیں جو تیری باتوں کی محافظت کریں گے، اور ہم نے تیری محافظت کے لیے جس کے گھرانے کو چنا ہے، جس کا گھر کا بچہ بچہ تیری حفاظت کرے گا، وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ بالکل میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کر رہا ہوں کہ جس تاریخ کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اب آہستہ آہستہ آگے چلیں. آپ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جی حضور دروازے بند کر دی گئے، حکم کے پابند ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیوی بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں. سرکار کریم نے فرمایا کہ رب کا حکم آیا، آج رات ہجرت ہے. حضرت ابوبکر دھاڑے مار کر رونے لگے. سرکار نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا حضور دیکھو جب محبت ہوتی ہے تو یار کے یار مزاج جو ہے نا وہ یار کے یار میں بدل جاتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلا دن اس بات کو سمجھ لیا تھا. اس لیے صحابہ کہتے ہیں ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہم میں سب سے بڑے عالم تھے، جو حضور کے بگوں کے سارے سے سمجھ جاتے تھے کہ بات کیا ہونے والی ہے. حضور کے الفاظ سے کہنے لگے یا رسول اللہ فلا وقت یہ بات میں سمجھ گیا تھا کہ ہجرت کا وقت قریب ہے اور آپ خدمت کے لیے مجھے لیں گے. تو رونے لگے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہاں پر یہ حضرت سیدہ ام المومنین کا یہ جملہ ہے کہ میں نے غم میں روتے ہوئے تو لوگ دیکھے تھے، لیکن ایک محاورہ سنا تھا کہ بندے خوشی میں بھی روتے ہیں، تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ بھائی خوشی میں بھی کوئی روتا ہے، لیکن جب میں نے اپنے باپ کو حضور کے آگے روتا ہوا دیکھا نا تو میں نے کہا ہاں بندے کو خوشی میں بھی رونا آتا ہے. کہ جو حضور نے یہ اعزاز بخشا، یہ کرامت بخشی، یہ عظمت بخشی، تو میرے والد رونے لگے. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا حضور اگر آپ میرے ساتھ چلیں. سرکار نے فرمایا چلو. تو لے گئے، یعنی جو استبل تھا جو گھر کے ساتھ تھا اس میں دو اونٹنیاں باندھی ہوئی تھی، دو اونٹنیاں باندھی ہوئی تھی. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو پہلے ہی دو اونٹنیاں خرید لی تھی، ایک آپ کے لیے اور ایک اپنے لیے. تو یہ ساری ثانی اثنین دیکھو اب وہاں پر کہا جائے گا، لیکن یہ ثانی اثنین کا جو معاملہ یہ کس طرح چل رہا ہے، کہ بچپن سے ہی حضور کے ساتھ ہیں اور ہر سفر میں حضور کے ساتھ ہیں. اس کا اعلان, کیونکہ اللہ کا کلام ایسا ہے نا کہ ایک پروسیس جب چلتا رہتا ہے تو اعلان بعد میں ہو جاتا ہے لیکن پروسیس چلتا رہتا ہے. جس کی ایک مثال میں سادہ سی بچوں کو سمجھانے کی عرض کر دوں, دیکھیں نماز فرض ہوئی ہے معراج میں, تو جب نماز فرض ہوئی ہے تو وضو بھی فرض ہو گیا ہوگا, لیکن وضو کی آیت اتر رہی ہے سورہ المائدہ میں, یعنی آگے دیکھیے 11 سال یا 9 سال کے بعد اتر رہی ہے. تو کیا مطلب کہ جو وضو کی آیات ہے کہ فغسلوا وجوہکم جو اتر رہی ہے وہ 9 سال بعد اتر رہی ہے, تو کیا اس کا مطلب کہ 9 سال پہلے جتنی نمازیں پڑھی گئی معاذ اللہ کیا وہ بغیر وضو کی تھے؟ نہیں. تو علماء نے لکھا قرآن کا یہ طرز ہے کہ قرآن رسول کے عمل کو باقی رکھتا ہے اور نبی اپنے عمل سے شریعت کو چلاتا ہے اور قرآن پھر جا کر اس کو ایک مقام پر انڈوز کرتا ہے. یہ بات حجت حدیث کی کڑی دلیل ہے. دیکھو نماز فرض ہو رہی ہے ہجرت سے پہلے تو وہ نماز بغیر وضو کی تھی, اگر وضو کی تھی تو وضو والی آیت تو ہجرت کے بعد اتر رہی ہے اور اتر رہی بھی 10 سال کے بعد ہے, سورہ المائدہ میں اتر رہی ہے. تو اتنے وضو جو کیے ہیں بغیر وضو کا اگر کہیں گے تو جناب تو بڑا سخت بولی ہے اور سخت حکم ہے کہ بغیر وضو کی نماز کیسی ہوگی, اور اگر وضو کے ساتھ ہوئی تو قرآن میں کوئی نص نہیں ہے ایسی اس وقت کی. لیکن قرآن میں نص ہے باتاکم الرسول فخذوہ, میرے نبی جو تمہیں دے لے لو. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شریعت میں حجت ہے, یہ سرکار کی تلقین تھی. تو سرکار کے عمل مبارک سے عمل چل رہا تھا اور اس عمل کی توثیق کے وما سلم الرسول لیطاع باذن اللہ, رسول بھیجے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے عمل کی نقل کی جائے, اس کی اتباع کی جائے عبادت یقین کر کے, اور پھر وہ جا کر قرآن نے 10 سال کے بعد اس کی حقیقت پر مہر سبق لگا دی کہ ہاں اسی طرح منہ دھونا تھا, اسی طرح ہاتھ دھونا تھا, اسی طرح مسا کرنا تھا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ دو اونٹنیاں سامنے آئیں نا تو سرکار کریم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابو بکر یہ اونٹنی جو ہے جو میرے لیے تو نے خریدی ہے کتنی کی ہے؟ کہنے کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا, مال بھی آپ کا, سب آپ کا. اور یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی متواتر حدیث ہے نا, جو تمام احادیث کو مان ایک مجھے تفضیلی کے لگا متواتر کیا ہوتا ہے, تو میں نے کہا تواتر مانوی ہوتا ہے جس کے ساتھ اجماع جڑ جاتا ہے, جس کے ساتھ اکثر کے اقوال جڑ جاتے ہیں. صرف آپ جو ہے کہ وہ لفظی پر رہیں گے, اتنی چیزوں کو ہمارے فقہا اور محدثین تواتر کہتے ہیں لیکن آگے جب تحقیق کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے تواتر لفظی نہیں مانوی ہے. تو یہ چیز تواتر مانوی ہے, یعنی ایسی چیز ہے جس کا انکار سورج کے انکار کے مترادف ہے, دن کے 12 بجے سورج چڑھا ہوا ہو اور کوئی کہے سورج ہی نہیں نکلا. اس طرح کی حقیقت ہے جو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر نے مجھ پر مال اتنا دیا ہے مجھے اور میرے دین پر اتنا احسان کیا ہے کہ میں نے رب پر چھوڑ دیا کہ رب ہی اس احسان کو اتارے گا. تو یہ سخاوت حضرت ابوبکر صدیق کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, کیونکہ سرکار کو وہ یہی چاہتے تھے کہ حضور جب آپ پہنے تو مجھے خوشی ہے, آپ کھائیں تو مجھے خوشی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ یہ تو سب آپ کا ہے. سرکار نے فرمایا نہیں یہ تو لینا پڑے گا. یہاں پر کالا کہتا ہے کہ دیکھو 500 کی اٹھنی 1500 میں بیچ دی. میں نے کہا بیٹا بلی جب پاگل ہوتی ہے نا تو کھمبا نوچتی ہے, کیونکہ جتنی بڑی فضیلت ابوبکر کو مل رہی ہے نا تمہارا پورا کم نہیں 100 کم تحت سرا تک بھی چلا جائے تو اس فضائل کو ہلا نہیں سکتا. اب تم نے صرف کیڑے نکالنے اپنی طرف سے ذہن کی, کیونکہ یہ جو کمال مل رہا ہے نا اور قرآن کی نص سے مل رہا ہے. اب آگے آپ سننا, تو اس میں صرف خواہ مخواہ کی خرابی کہ جناب جو ہے وہ 150-500 کی اونٹنی جو ہے وہ 150 میں بیچ دی. تو میں نے کہا اگر نیت میں اتنا فطور تھا تو اللہ نے ایسے کی محافظت میں رسول کو دیا تھا. دیکھو جو سلسلہ میں نے پہلے کہا تھا ابوبکر صدیق کی زندگی کے ایک گرہ کو بھی اگر آپ چھیڑتے ہیں تو سارا دین کا نظم پھیل جاتا ہے, پھر بچتا کچھ نہیں. یہ تو اللہ رب العالمین کے یعنی آپ کہیے اس ذمہ داری میں ہے کہ جو رسول کو محفوظ کرے, اور اس سے محفوظ کیا جا رہا ہے کہ جو اپنی اونٹنی میں جھانسا دے دے معاذ اللہ علیہ عزب اللہ, تو رسول کو اتنے قریب کیوں لایا گیا؟ اور ایسا راز ایسے بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ جو 1000 روپے زیادہ لے کر جناب اونٹنی بیچ دے. تو یہ ساری حقیقتیں وہ ہیں کہ جب بندہ اوپر تھوکتا ہے نا تو تھوک ڈسٹبن میں نہیں منہ پر آتا ہے. تو صدیق اکبر کی شان وہ ہے کہ جو ان پر عیب لگاتا ہے اسی کا خود منہ کالا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ترتیب سے ہوا. اس میں راز یہ ہے کہ حضور نے آگے فرمایا ابوبکر تیرا پیسہ قبول ہے, لیکن یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ انبیاء جب ہجرت کرتے ہیں نا تو رب کا حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیب خاص سے اپنی سواری خریدیں. تو میں پیسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ قانون قدرت ہے, تو اس حکم کے تحت آپ نے ادباً وہ اس چیز کو قبول کیا. توجہ ہے, اس ہزار روپے کو قبول کرنے میں کیا تھا جو جوان بچیاں پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے, بوڑھے باپ کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے. کافروں کو تو پتا تھا کہ جناب اس گھر میں ان کے ساتھ, کیونکہ دیکھو دشمن جو ہے نا بندے, ایک قوم اگر کسی سے دشمنی کرتی ہے نا تو جس بندے سے دشمنی کرتی ہے نا اس سے زیادہ نفرت ان کو اس کے سہولت کار سے ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں سہولت کار کو پہلے مارا جاتا ہے, توجہ ہے, سہولت کار کو پہلے مارا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کی سب سے بڑی سہولت کی جگہ ابو بکر صدیق تھے. تو اگر ہزار روپے کا مسئلہ ہوتا تو پیچھے جو پورا گھر چھوڑا ہے, جوان بیٹیوں کو چھوڑا ہے, بیوی کو چھوڑا ہے, تو جہاں اونٹنی کا مسئلہ تھا تو حضور کو کہہ دیتا حضور اونٹنی لے رہے میں آدھے راستے میں چھوڑ دیتا ہوں اور پھر میں لوٹ کر آ جاؤں گا. مجھے بتائیے جب گئے ہیں جب حضور کے ساتھ تو پیچھے مڑ کر بھی گھر کو نہیں دیکھا, یہاں تک کہ گھر بعد میں آیا ابو بکر کو فکر ہی نہیں تھی کہ بیٹیاں کہاں ہیں, بیٹے کہاں ہیں, باپ کہاں ہیں اور بیوی کہاں ہیں, کچھ نہیں پتا. انہوں نے کہا بس میرے حضور سلامت ہے, میرے لیے یہی کافی ہے. یہ وہ تاریخ کا وہ ٹریک اور وہ حقیقت ہے میرے دوستو سیرت کی, جس کو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. اب رات کے وقت دیکھیے کافر جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے آگے بیٹھ گئے اور ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں کہاں رہے ہیں. سرکار جب اپنے حجرے مبارکہ میں چلے گئے, اب انہوں نے جناب جو ہے کہ وہ باہر کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے میں ایک بلوائی صورت میں کہ ایک بندہ نہیں مارے گا, سب ایک ساتھ آئیں گے. جب سب ایک ساتھ آئیں گے تو ایک بلوے کی صورت بنے گی, اور بلوے کی صورت سے کیس دو چار دن میں خود ہی ایسی تحلیل ہو جائے گا. ایک بندہ بڑھے گا تو نامنیٹ ہو جائے گا اس میں. ایک ساتھ بلوے کی صورت میں, جو عرب کا ایک طریقہ تھا بلوے کی صورت, اب وہ گھر کے سراؤنڈنگ میں کھڑے ہو گئے. سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, وہی مبارک بات. دیکھیں میرے دوستو بزرگوں, حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کفار و مشرکین اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے وہ دے دی, اور اپنی چادر مبارک دی, ہری چادر, اور فرمایا کہ اس کو لے کر سو جاؤ اور میں جا رہا ہوں. اب آپ دیکھیے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں معاذ اللہ بقول اس گندے کے جو اپنی سوچ سے سوچتا ہے کچھ ہوتا تو علی ہی مخلص تھے تو انہی کو لے جاتے نا. ایک کہنے کا نہیں ان کا ایک کمی ہے, وہ کہنے کا نہیں, ابو بکر بعد میں مخبری کر دیتا معاذ اللہ. میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق مگر یہ الزام آپ لگاتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا تو مخبری ہوتی نا. اب یہ بات تو اللہ رسول اور علی کے درمیان تھی, اب یا تو ابو بکر کو اللہ نے بتایا یا رسول نے بتایا یا علی نے بتایا. اب اگر جب وہ خود بتائیں تو بتائیں گے بھی اس کو نا کہ جو صاحب کردار ہوگا. لہذا یہ جتنا جھانسا تم بنا رہے ہو یہ خود تمہارے جھوٹ پر مبنی ہے کہ ابو بکر کو کیسے پتا چلا کہ رسول اللہ نے جانا تھا. اب تین ذاتوں کو پتا ہے, اللہ کو اور اللہ کے بتائے سے نبی کو, نبی کے بتائے سے علی کو. تو پتا چلا اگر ابو بکر صدیق کو بتا دیا گیا تو بات ثابت ہو گئی کہ ابو بکر اللہ کا بھی معتمد ہے, رسول کا بھی معتمد ہے اور علی کا بھی یار ہے. یہ میں ٹھہر ٹھہر کے صرف آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہاں سے جو کیڑے کانٹے جو پیدا کیے جاتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن یہ کتنا مبارک سفر. اب آپ دیکھیں حضرت مولا کو حضور علیہ السلام نے مشرکین مکہ کی امانتیں دے دی اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حضور روانہ ہو گئے. جب حضور نکل رہے تھے تو مشرکین سامنے کھڑے ہوئے تھے, مشرکین مکہ سامنے کھڑے ہوئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکری اٹھائی اور ان کے منہ پر پھینکی. جب ان کے منہ پر پھینکی سرکار ان کے سامنے سے چلے گئے, اور قرآن کہتا ہے وجعلنا من بین ایدیہم سدّاً, وجعلنا اور ہم نے بنا دیے من بین ایدیہم ان کے سامنے سدّاً دیوار, ومن خلفہم سدّاً, فغشیناہم پردے گر گئے ان کے اوپر, فہم لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے تھے. یعنی حضور جب نکلے تو سرکار نے مٹی اٹھا کر ان کے منہ پر ماری, وہ سارے آنکھیں کھلی ہیں لیکن نظر کچھ نہیں آتا. اللہ فرماتا ہم نے محبوب کو ان کے سامنے سے ایسے نکالا کہ ان کے آگے بھی پردے ڈال دیے, پیچھے بھی پردے ڈال دیے. نبی سامنے سے گزر گیا وہ نظر نہیں آئے. جب حضور چلے گئے تو انہوں نے, اور اٹھے کٹے نوجوان تھے, چست قسم کے لوگ تھے, جب انہوں نے اپنی داڑھیوں پر مٹی دیکھی, حالات دیکھا تو حیران ہونے لگے یہ مٹی ہمارے سر پر کس نے ڈالی. تو میرے دوستو بزرگو اللہ رب العالمین جب اتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے ایک مٹی سے کام چلا, قدرت جو ہے مٹی سے کام کروا رہی ہے اور کام چل رہا ہے, تو سیدنا صدیق اکبر کی اگر ایسی ضرورت تھی تو وہ تو کام مٹی سے ہو جاتا, لیکن ابو بکر صدیق کے بغیر ہجرت مکمل نہیں ہونی تھی. آپ کا کردار اور آپ کا رول حضور سید عالم کے اعتماد اور دین کے اعتماد اور اللہ کے کلام کے یقین پر ایسا تھا کہ جب مٹھی اٹھا کر ان کافروں پر پھینک کر حضور ان کے آگے سے نکل سکتے ہیں تو ابو بکر کی ضرورت کیا ہے؟ ابو بکر کی ضرورت کوئی دنیاوی نہیں تھی بلکہ ان کی رضا، ان کا دل، ان کا تعلق جو رسول کے ساتھ تھا، رب نے اس غار میں بھی رکھنا تھا اور آج مزار میں بھی رکھنا تھا اور کل محشر میں بھی رکھنا تھا. اس لیے کسی کہنے والے نے یہ بات کہہ دی نا کہ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں حضرت ابو بکر صدیق کا سر آیا تو کہا جی مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کعبے میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، میں نے کہا مجھے بتاؤ کعبے کی آغوش میں آنا عظمت ہے یا رسول اللہ کی آغوش میں آنا؟ عظمت و شان ہر ایک کی قابل قبول ہے. وہ جو ایک مسئلہ اختلافی ہے اس کو ایک طرف رہنے دیجئے، لیکن میں ایک سرسری بات کرتے ہوئے جا رہا ہوں. یعنی یہ درجہ بندیہ جس کا، اس لیے تو حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ نے آپ کی شان جلالت کو قبول کیا. جب اس سفر روانہ ہوئے میرے دوستو، جب نکلے ہر طرف سے کارندے آئے ہوئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے صبح کے وقت، جب دیکھا کہ حضور اپنے حجرے میں نہیں ہیں اور حضرت علی موجود ہیں، مولا علی کہتے ہیں اس رات میں نے خوب تسکین سے نیند کی. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان تھا کہ صبح ہوگی اور تمہیں یہ امانتیں لوگوں کو لوٹانا ہے، اور میں سو گیا حضور کے بستر پر. اب یہ کہنے لگے دیکھو حضور کے بستر پر سوئے کتنی بڑی کرامت ہے. میں نے کہا واقعی میں اتنی بڑی کرامت ہے جو بیان سے باہر ہے، جو بیان سے باہر ہے. لیکن جو غار میں حضور کے ساتھ گیا وہ کتنی بڑی کرامت ہے. کہنے لگے جی غار میں جانے میں کیا کرامت. میں نے کہا اگر یہ موضوع دوسرا ہوتا نا کہ آپ کو گھر میں رکھتے ان کو غار میں لے جاتے، پھر کہتے جی غار کی کیا کرامت. میں نے کہا یہ باولی بلی ہے جو حقیقت کو نہیں پکڑ پا رہی ہے اور اپنا ایک نظریہ انہوں نے ذہن میں بنا لیا ہے. جب تم پہلے سے ایک نظریہ بنا لو گے تو پھر تحقیق کس کام کی ہے. لیکن میں بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، گھر میں حضرت علی ہی کو رہنا تھا، کیونکہ جو معاہدہ رسول اللہ کا ہوا تھا وہ آپ کا خونی رشتہ ہی آگے نبھاتا. وہ امانتوں کا پھر محافظ، جو ظاہری امانتیں ہیں اس کا محافظ آپ کا کوئی خونی عزیز ہی ہوتا، اس لیے کہ حضرت مولا کو ہونا تھا. اور یہ حضرت مولا کی بہت بڑی کرامت ہے. اللہ اکبر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹھایا. لیکن مجھے کہنے دیجئے کافروں کی امانتیں زیادہ عزیز ہیں یا رسول اللہ کی جان کی حفاظت؟ توجہ ہے، کافروں کی امانتیں زیادہ عزیز ہیں یا رسول اللہ کی جان؟ امانتیں لوٹا دینا یہ اخلاق ہے، تو اخلاق مصطفیٰ کی حفاظت علی سے کرائی گئی ہے اور ذات مصطفیٰ کی حفاظت ابو بکر سے کرائی گئی ہے. یہ وہ کمال ہے. یہ وہ کمال ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب میرے دوستو کھوجی ایسے تھے اس دور میں، بڑے سمجھدار قسم کے لوگ اور کھوجی، کہ جناب جو ہے کہ وہ اپنے مقام و مرتبے اور شان و عظمت کے حوالے سے اور اپنے دشمن کو ٹارگیٹ کرنے کے حوالے سے بڑے تیز اور بڑے ماہر. جواب کو دیجیے بھائی، اتنے وہ ذہین تھے. آج بھی دیہاتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگوں میں یہ سمجھ ہے کہ وہ جاسوسی کیسے کرتے تھے. وہ جانور کا پاؤں، انسان کا پاؤں دیکھ کر پہچان لیتے تھے یہ بندہ ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ اونٹنی ہے تو حاملہ ہے یا غیر حاملہ. اتنے تیز، جس طرح بدر میں آپ نے دیکھا نا کہ مینگنی دیکھ کر سمجھ گئے کہ جناب یہ اونٹ یہاں سے گزرا ہے اور وہ اس طرف سے آیا ہوا ہے. وہ اتنی ظاہر سی بات ہے، اس دور میں جب ظاہری صلاحیتیں نہیں ہوں گی تو بندرہ نیچرل چیزوں کو لے کر چلے گا. تو نیچرلٹی اتنی تھی ان کے اندر کہ وہ راستے میں پاؤں کے نشان کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے دو آدمی گئے، ایک آدمی گیا، اور جو آدمی گیا وہ عورت تھا. یعنی ایڑی کے طریقے سے پکڑ، یہ عورت تھی یا مرد تھا. جانور اگر ہے تو وہ جانور کی کیفیت کیا. یہ ساری چیزیں گویا کہ وہ ترتیب کے ساتھ بتا دیتے تھے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ شک تھا کہ پیچھے آنے والا کھوجی دیکھ لے گا کہ دو بندے یہاں پر گئے ہیں. تو آپ نے رسول اللہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور غار ثور تک آپ لے کر گئے تاکہ ایک بندہ، اور پیچھے سے آپ کی شہزادی سید اسماء اور آپ کا غلام حضرت عامر بن فہیرہ وہ بکریوں کو غاروں پر لے آیا تاکہ بکریاں اپنے پاؤں سے وہ سارے نشانوں کو ختم کر دے، تاکہ پیچھے کھوجی آئے تو کسی کو پتا نہ چلے کہ رسول اللہ کہاں پر تشریف لے گا. اتنا اہتمام، اس سے بڑی وفاداری میرے دوستوں بزرگوں کیا ہوگا اور کمال کیا ہوگا. اور آپ کا وہ غلام عامر بن فہیرہ کہ جب وہ مکے کی گلیوں سے گزرے تو غلام کو 5-5 روپے میں بک جاتے ہیں، لیکن اس گلی میں گزرتے ہوئے آواز لگے کہ کون ہے جو ان کا پتہ بتائے گا تو اس کو اتنا مال ملے گا، اس قبیلے میں شادی ہوگی، عام اچھے سے اچھا آدمی بک جائے، لیکن ابو بکر تو ابو بکر، ان کے بچے تو بچے، ان کا گھر کا غلام بھی کروڑوں روپے کی آفروں کو کان پر مارتا نہیں ہے، اور وہ سیدھا رسول اللہ کے غار میں جاتا ہے، آتا ہے، پتا سب ہے لیکن بتاتا کسی کو نہیں ہے۔ میرے دوست یہ پوری یہ تربیت کس کی ہے، یہ تربیت کس کی ہے؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ اللہ کی۔ 3 راتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں گزاری۔ حضرت اسماء آپ کی بڑی بیٹی ہیں جو آتی تھی سرکار کے لیے کھانا لے کر، جب وہ آتی ہو تو چاروں طرف جاسوس ہے کس طرح وہ نکل کر آتی ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں غار ثور کہاں پر ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کا گھر کہاں پر ہے، آج بھی تقریباً اگر آپ پیدل چلیں تو 6-7 کلومیٹر کا پیدل کا راستہ ہے غار ثور تک کا، اور غار ثور کو اگر آپ دیکھیں تو 5000 میٹر کے قریب وہ اونچی غار ہے، اس پر چڑھ کر جانا۔ ایک بندہ اگر حاجی جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے سال میں ایک ہی دفعہ جائیں تو بہتر ہے، پاؤں میں درد ہے۔ حضرت اسماء جو عورت ہے اور آپ کی شہزادی ہے، وہ صبح شام اوپر جاتی ہے، نیچے آتی ہے، سرکار کے لیے کھانا پہنچاتی ہے، پانی پہنچاتی ہے، اور اتنی ہوشیاری کے ساتھ کہ کسی کو پتا نہ چلے۔ ایسا نہیں کہ غار کی طرف گئی، پہلے وہ ادھر گئیں، پھر وہ ادھر گئیں، پھر وہ ادھر گئیں، تاکہ لمبے چکر لگ کر خیال بانٹا لوگوں کا کہ یہ تو شاید مشرق میں جا رہی ہے، یہ تو شاید مغرب میں جا رہی ہے، یعنی آپ کئی میل پہلے راستوں میں چلتی تھیں، اس کے بعد جب دیکھا کہ لوگ غافل ہوئے ہیں پھر غار کی طرف چلتے۔ یہ وہ صداقت وفاداری رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر صدیق کے گھرانے کی۔ میرے دوستو بزرگوں، 3 راتیں وہاں پر گزاری گئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مستدرک کے اندر روایت موجود ہے، ابو جہل نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں نہیں تو اس کو بھی پتا تھا، کافر تھا، لیکن کافر کو بھی پتا ہے رسول اپنے گھر میں نہیں تو پھر ابو بکر کے گھر میں، رسول اپنے گھر میں نہیں تو ابو بکر کے گھر میں، مستدرک میں موجود ہے، وہ پہنچ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، سید اسماء باہر آئی جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، کہہ لگے کہاں ہے تیرا باپ؟ کہا وہ نبی کے ساتھ گئے۔ تو کہاں گئے؟ کہا بس وہ گئے، ہمیں پتا ہی نہیں، بتاؤں گی۔ دیکھیں یہ جرت ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جس میں کانٹے لگے ہوئے، تو اس نے کھینچ کے مارا حضرت اسماء کو، تو آپ کے سرے مبارک پر لگا، بالی میں کانٹا پھنسا، اس نے کھینچا تو بالی کٹ گئی اور آپ کے بدن پر خون بہنے لگے، آپ نے فرمایا مار ڈال، پتا سب ہے، بتاؤں گی نہیں۔ یہ عبداللہ بن زبیر کی ماں ہیں، عبداللہ بن زبیر کیسے وفادار صحابی ہیں، یہ ان کی والدہ ماجدہ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی بیٹی ہیں۔ میرے دوستو یہ گھر کے اندر یہ ماحول ہے، پورا مستدر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ کس طرح اپنے دادا کو پھر آپ نے مطمئن کیا، کس طرح گھر کے ماحول کو آپ نے لیا، اور پھر جب 3 دن اس غار کے اندر گزر گئے، باپ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گویا کہ موجود ہے، اور وہاں ہدایت یہ کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں، سرکار کے لیے کھانا اس طرح لایا جائے، پانی اس طرح لایا جائے۔ اب آپ کے بیٹے عبداللہ اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ، آپ کی بیٹی اسماء، یہ صبح شام حضور کی خدمت میں پہنچ رہی ہے۔ جب بات واضح ہو گئی کہ فلاں رات کو ہم نے خاموشی سے یہاں سے نکلنا ہے اور نکل کر پھر ہم مدینہ منورہ چلے جائیں گے، اور یہ 12 دن کا راستہ ہے، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کے لیے یہ راستے میں گرمی ہے، سرکار نے حضرت ابو بکر نے کہا اپنے غلام سے کہ گرمی ہے تو گرمی کے لیے پھر ستو کا انتظام کرو، تاکہ میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی پانی دے کر اور پھر اس میں ستو بنا کر سرکار کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ آخری چیز ستو رہ گئی تھی، ستو کے لیے حضرت اسماء رات کے وقت، وہ رات مکہ کی گھاٹیاں، کانٹے، پتھر، مختلف جانور، رات کا اندھیرا، بیابان، اور اگر اسٹریٹ جائیں تو 7 کلومیٹر میں غار ثور ہے، پھر غار ثور کتنا کلومیٹر اوپر ہے، یہ رات کا اندھیرا، اور رات کو اگر کوئی نکلے تو ہر نہ دیکھنے والا بندہ دیکھے گا کہاں جا رہا ہے، کس طرح لوگوں کو غافل کر کے وہ گئی ہوں گی۔ آج ہماری زندگیاں لگ جائیں، ان کے قدم کی دھول کو نہیں پہنچ سکتی۔ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کا یہ مقام ہے تو باپ کا کیا ہے؟ اس بیٹی کو حضور کے عشق میں کشتہ بنانے والا کون ہے؟ کشتہ عشق کون بنانے والا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ گھر میں بھی تو یہ تربیت تھی، تب تو بچیوں کے اندر یہ ماحول آیا۔ میرے دوستو بزرگوں، جب رات کے وقت میں بالکل ابھی قافلہ روانہ ہونا، حضرت ابو بکر پریشان ہے کہ ابھی تک وہ کیوں نہیں آئی، یہ جو کیفیت ہوتی ہے بشری کیفیت، ابھی تک نہیں آئی، آگے کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، کیا ہوگا، اس میں آپ بڑے غصے ہیں، قسمہ لیٹ کیسی ہوگی، ان کو یہ پرواہ نہیں کہ یہ عورت ہے، ان کو یہ پرواہ نہیں میری بیٹی ہے، ان کو یہ پرواہ نہیں آگے اندھیرا ہے، فرمایا لیٹ کیسی ہوئی، سرکار کا انتظار کیسے ہوگا، اوٹنی تیار ہوگی۔ اتنے میں حضرت سیدہ اسماء یعنی اپنے گردن میں اس تھیلی کو آپ نے اپنے دانتوں میں اس تھیلی کو پکڑا ہوا ہے آپ نے، اور ہاتھوں اور پاؤں سے پہاڑیاں چڑھتے ہوئے آپ اوپر کی طرف آئی ہیں. جب آپ پہنچی اوپر تو ابا کو دیا کہ یہ تھیلی ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق تھیلی کو لے کر جیسی اونٹ کے پاس گئے کہ جا کے باندھے تو رسی نہیں تھی. لوٹ کر آئے کہ لگے یہ تو لے آئی ستو، یہ تو راستے میں گر جائے گا. اور جب وہ اپنی جان سے زیادہ حضور کی خوراک عزیز ہے، کہے تو اپنے پر کیفیت محسوس کرو، کہ یہ تو راستے میں گر جائے گا بیٹی رسی، تو کہیں گی اللہ اکبر میں تو رسی لانا بھول گئی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے پدری جذبے سے ان کو ڈانٹا، فرما کتنا ضروری کام تم بھول گئی. کہنے لگے ابا اپنا منہ ادھر کر سکتے ہیں آپ؟ عورت کے لکھا کیسی ہوتی ہے، ایک عزت دار بندہ جانتا ہے. کہا ابا جان منہ ادھر کر سکتے ہیں؟ کہاں یہ کہنا تھا کہ سید آسمان نے اپنا کمربند توڑا، اللہ اکبر، اور اپنے کپڑے کو گانٹ لگائی اور وہ جو کمربند تھا اس کے دو حصے کیے. کہا ابا جان یہ ہے، یہ وہ قربانیہ شیو خدا کی تم پر لانت آئے. تم کس گھرانے کی بے عزتی کرتے ہو جنہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنی عزتوں کو بھی قربان کر دیا. تم اس نبی محترم کے غلام کی طرف بھونکتے ہو. ان کو رسول اللہ نے لقب دیا ذات تاقید، یعنی دو وہ رسیوں والی کمر بند آپ نے توڑ کے پیش کیے تھے. اب کچھ نہیں ہے، جانا ہے، رک گئے تو اب تو زیادہ دیر رکنا، اب تو یہ پلاننگ ہم نے کی وہ خراب ہو جائے گی اور حضور کو یہاں سے نکلنا ہے. تو اب آپ دیکھیں، آپ نے کہا بجان منہ ادھر کیجئے، ایک کنارے پر جا کر اپنا کمر بند آپ نے توڑ دیا اور کپڑے کو گانٹ لگائی اور گانٹ لگا کر وہ جو رسیاں تھی باپ کو دی. رسول اللہ نے دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر پھر ان کے لیے دعا فرمائی. اندازہ لگائیے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کا گھرانہ ہے. اور میرے دوستو بزرگو، آج جس عظیم ہستی کا عرس ہے، وفاداری انہی سے سمجھی جاتی ہے، وفاداری انہی سے سمجھی جاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ کسی منصب کا مقصد تھا، نہ ان کو کسی منصب کی حوث تھی. اس لیے بات کے اہل بیت بھی یہ کہہ اٹھے، امام زید نے کھلے الفاظ میں کہا، ناسخ التواریخ جو ان کے گھر کی رامائن ہے اس میں بھی موجود ہے، یہ کہا کہ اگر فدق کا مسئلہ اگر میرے پاس آتا تو حضرت زید امام زین العابدین کے بیٹے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا. ابو بکر صدیق نے کیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے 2 سال گزارے، لیکن وہ حضور کی فراق میں آپ کا بدن گھلتا چلا گیا. لیکن وہ منصب کی پاسداری اور وہ منصب کی یعنی آنے کے ساتھ ہی، جس طرح سیدہ عائشہ نے فرمایا حدیث پاک میں ہے، کہ ایسا بوجھ تھا کہ اگر وہ پہاڑ پر گرتا تو پہاڑ رضا ہو جاتا. اتنے فتنے، اتنے فسادات، اس میں آپ نے ہر حق کو قبول کیا. اگر جہاد تھا تو اس حق کو نبھایا، سختی تھی تو حق کو نبھایا، اہل بیت سے عشق اور غلامی تھی تو اس کو بھی نبھایا. کیا کمال توازن تھا حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں. بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، جاؤ یار یہاں سے کوئی اور کام کرو، میرے سر پر 10 کام ہے، لیکن نہیں، سیدہ زہرا کے گھر کے باہر بھی اگر دھوپ میں کھڑا ہونا پڑا تو انہوں نے آر نہیں سمجھا اس کو. ہر حق کو بول کے میں دین سنبھالا اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے رسول اللہ کے دشمنوں کو ختم کر دیا اور کیا چاہتے ہو؟ میں کس کس کا حق پورا کروں؟ لیکن کوئی بتا نہیں سکتا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کسی کے حق میں تجاوز کیا ہو، اس کا جیسا مرتبہ ہے وہ کیا، یعنی اپنی ذات سے فنا وہ رہے، اپنی ذات سے بالکل وہ گویا کہ بالکل اپنی ذات سے انہوں نے گویا کہ اس کو تغافل کیا، اس سے غفلت کی اور بالکل اس کو چھوڑ دیا اور دین کو آپ نے مقدم کیا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا ہے، اور یہ مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے، میں نے کئی چیزیں چھوڑ دی اس حوالے سے، لیکن کیونکہ بچے بیٹھے تھے تو پورا ایک صحابہ کے عشق اور اس حقیقت کا ایک نقشہ ان کے ذہنوں میں لانا تھا. ہم امت ایسی نہیں مرے جاتی ہے ابو بکر صدیق کے عشق پر، اس کی وفاداری پر. جس کو رسول اللہ سے محبت ہوگی وہ ایک بکواس بھی نہیں سنے گا ابو بکر صدیق کے خلاف، کیونکہ اگر یہ وفادار نہیں تو وفادار کون؟ جنہوں کوفے کی مسجد میں علی کو تنہا چھوڑ دیا وہ وفادار، جنہیں کربلا میں علی کو حسین کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے وہ وفادار، 70,000 خط لکھنے کے بعد بھاگ گئے وہ وفادار. یہ ابو بکر صدیق اپنے بچوں کو بھول گیا. اپنے بچوں پر ذرا کبھی قیاس کریں، ایسی کوئی دوستی ہوتی ہے کہ بندہ بیٹی اور بچوں کو چھوڑ جائے؟ ابو بکر کو یہ نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں، وہ تو بعد میں مدینہ منورہ جب پہنچے تو پتا چلا، اچھا یہ بھی آ گیا اور یہ بھی آ گیا اور یہ بھی آ گیا. بیٹے نے کہا باپ بدر میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے. تو کہا پھر کیا کیا تو نے؟ بیٹا کتنا عزیز ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے. کہا آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. سر مبارک اٹھا کے مسکرا کر پوچھا، کہا کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا نا عبد الرحمان، تو میں رسول کا مقابل دیکھ کر تیری گردن کو کھینچ دیتا نیچے. ایک ایک زندگی کا وہ پہلو حضرت ابوبکر صدیق جو باقاعدہ آپ پر فزیکل پریکٹیکل طور پر آپ نے جو ایک کر کے دکھایا. حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا, مسلم امام احمد میں ہے, تو آپ کی آنکھیں بند تھیں, تو میں کہتی کہ میں قریب آئی, اللہ اکبر, کہتی میں قریب آئی اور قریب آ کر میں نے بالکل اپنے ابا کے چہرے کے سامنے چہرہ کیا اور میں نے حضور کی ایک نعت پڑھی جو حضور کو بہت پسند تھی, وہ ابیدو اے گورے چہرے والے, وہ ابیدو اے گورے گورے چہرے والے, یستسقل غمام بوجهه, بارش جو لی جاتی ہے نا وہ تیرے گورے چہرے کا صدقہ ہے. کہتے میں یہاں تک پہنچی کہ سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق نے آنکھیں کھولی, کیونکہ چہرہ تو ان کا دیکھ رہی تھی نا, سیدہ عائشہ چہرہ تو حضرت ابوبکر کا دیکھ رہی تھی اور وجہ کی بات کر رہی تھی. فرما وہ اب یدو اے گورے چہرے والے, اس میں حضور کا نام تو نہیں لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اب یدو یستسقل غمام بوجهه, اے گورے چہرے والے, یہ جو بارش اتر رہی ہے تیرے چہرے کا صدقہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق پر وہ وفات کا وہ سلسلہ تھا, آپ نے سر مبارک کو تھوڑا سا ہلایا اور آنکھیں کھول کے کہا عائشہ ذاک محمد الرسول اللہ. فرما یہ تو حضور کی ذات ہے, یہ آخری جملے ہیں آپ کی زندگی کے, حضرت ابوبکر صدیق کی آخری بولی ذاک محمد الرسول اللہ, کہ بیٹی یہ جو تو ذکر کر رہی ہے نا وہ اب یدو یستسقل غمام تو ذاک محمد رسول اللہ, یہ تو حضور کی ذات مبارکہ ہے. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے وصال فرمایا. دو سال کے لگ بھگ کا یہ عرصہ آپ نے گزارا اور وصال کے وقت آپ نے حضرت اپنے لوگوں کی مشاورت کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خلیفہ تجویز کروایا. میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی آیت ہے, قرآن یہ کہتا ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, اللہ فرماتا ہے اس میں متوسمین کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. علماء کہتے ہیں متوسمین کیا ہوتا ہے, فرما اہل فراست. اہل فراست کون ہوتے ہیں؟ جو ادھر کھڑے ہو کر مستقبل کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کی چھٹی ایسے کام کرتی ہے کہ بالکل تقدیر الہی پر ان کی پہنچتی ہے. فراست جس کو ملا علی قاری کہتے ہیں, معاینت الغیب, وہ آنکھیں جو غیب کو دیکھتی ہے. قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو متوسمین. وسم کا معنی فراست ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا آپ کس کو مانتے ہیں, فرما عبداللہ بن مسعود کتنے بڑے عالم صحابہ اللہ صحابی, وہ کہتے ہیں میں نے اس آیت سے تین بندوں کو صاحب فراست دیکھا ہے. تین بندوں کو میں نے صاحب فراست دیکھا ہے, ان میں سے ایک کون؟ اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں ایک عزیز مصر کی اس بیوی کو, یا عزیز مصر کو, جس عزیز مصر نے بازار میں حضرت یوسف کو کھڑا ہوا دیکھ کر, صرف چہرہ دیکھ کر, حالانکہ وہ تو غلاموں کی طرح کھڑے ہوئے تھے, غلاموں کے درمیان کھڑے تھے اور بچے تھے, اس نے دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ بادشاہ ہے اور ان کو لے لیا. فرمایا ایک ابو بکر صدیق جس نے حضرت عمر کے چال چلن کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ بھائی اس ریاست کو اگر کوئی پکڑ کر رکھے گا تو عمر رکھے گا, عبداللہ بن مسعود. فرمایا اتنا خوبصورت انتخاب تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور آپ دیکھ لیجئے حضرت عمر کو, پڑھ کر آپ دیکھ لیجئے, حضرت ابوبکر کے بعد جو چیز فٹ آئی ہے نا حضرت عمر کی ذات, اس کے علاوہ کوئی وہاں موضوع ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کو عبداللہ بن مسعود کہتے کہ میں نے حضرت سیدنا ابوبکر کو صاحب فراست دیکھا, کہ آپ نے عمر کے قد و قاد اور ان کی حرکات کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ عمر کو نرمی کے دور کے لیے نہیں رکھا جا سکتا, عمر کو سختی کے دور کے لیے رکھا جائے گا. اور آپ نے خلافت کے لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا. آج کی رات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے عرس کی رات ہے. ہم نے چیدہ باتوں سے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کرنے کی کوشش کی. صرف اگر قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کیا جاتا میرے دوست, اگر یہ سولو پروگرام ہوتا تو شاید ہم کئی قرآنی آیت پڑھ جاتے, لیکن بچے بیٹھے ہیں تو کچھ موضوع ان کے عقل کے مطابق سمجھانے کے اعتبار سے ایک ہی موضوع پر کچھ پھیلاوا ہوا, اور وہ پھیلاوا ایسے ہوا تاکہ ایک ٹاپک کو اگر ہم لے لیں لیکن اس کو تمام جہتوں سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین اکابر اہل سنت کی قبروں پر کروڑوں رحمت اتارے کہ جنہوں نے دفاع صحابہ کے اندر اور محبت اہل بیت کے اندر قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک واقعے کو مکمل حسن اور حقیقت کے ساتھ مرتب کیا, جو ہم جیسے ناچیز لوگ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور خود بھی اپنے ایمان کو محفوظ کر رہے ہیں, آپ کے ایمان کو بھی محفوظ کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین چار یار پنج تن پاک کے صدقے ہمیں اس در کی غلامی عطا فرمائے. اتنی خدمت کی ہے اس امت کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا, حضرت عمر کو کہا چھوڑ دو تم مجھے میرے ابوبکر کے لیے, چھوڑ دو, کیا باتیں کر رہے ہو ابو بکر کی؟ فرمایا پیچھے ہٹو عمر، تو کیسے میرے ابو بکر کے سامنے آیا؟ فرمایا تم وہ قوم ہو جنہوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا، میرا ابو بکر تھا جس نے مجھے قبول کیا تھا. سرکار کو یہ پسند ہی نہیں تھا، اللہ اکبر، سرکار کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ یہ بات ہو جائے. اس لیے حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن زبیر، جو حضرت زبیر بن عوام، یہ خاندان کے لوگ، حدیث میں آتا ہے، فرمایا جس وقت رسول اللہ نے مصلی اور یہ عنایتیں دی تھی نا، ہمارے دل میں ابو بکر کی قدر بڑھ گئی تھی کہ یقینا رسول اللہ کی جانشینی کے لیے جو کر موضوع ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کی وہ ذات گرامی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میری امت سن لے، حب و ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امہ، ابو بکر نے مجھ پر اور میرے دین پر اتنا احسان کیا ہے کہ اب میرے ماننے والے سنو، تمہیں ابو بکر کی محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر تم مجھ مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر سے پیار کرو، حب و ابی بکر و شکرہ، اور جو اس نے مجھ پر اور میرے دین پر کو احسان کیا اس کا شکر واجب ادا کرنا، واجب علی کل امتی، میرے ہر کلمہ پڑھنے والے پر واجب ہے. اور وجوب کیا ہے؟ شکرانے کا، کہ ان کی محبت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کا جو مرتبہ و مقام ہے اس کو قبول کیا جائے، اس کے آگے رکھنے نہ لگائے جائیں. اہل سنت ہو کر اتنی کمزور بات کر کے لوگوں کے، میرے دوست حضرت ابو بکر صدیق کے مقام و منزلت کو گرانا، وہ انگلینڈ میں ایک پلید بیٹھا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق احد میں بھاگ گئے، جھوٹی روایتیں پڑھتے ہیں اور خود کو سنیوں کا پیر کہتے ہیں. شرم کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے، شرم. تو اگر اتنا ہی مرد کا بچا ہے تو لندن کے اندر بیٹھ کر مرزائیوں کے خلاف بول کے بتا دے. ابو بکر صدیق کے خلاف بولتا ہے نا، وہاں بیٹھ تو جیلانی بنتا ہے، اپنے آپ کو عبد القادر جیلانی کہتا ہے، غوث پاک کا بیٹا کہتا ہے، زبدہ کہنے والا کہتا ہے. میں نے کہا بول مرزا کے خلاف وہاں پر، لیکن تو نے اپنے پاسپورٹ اور نیشنلٹی بچانے کے لیے وہاں مرزائی برطانیہ میں دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، نہیں بولتے، نہیں بولتے. ہم نے بولا تو ہمارے آگے رکاوٹیں لگائی، تو میں بولتا ہوں بولنا، لیکن صدیق اکبر پر بہو بہو جو تم کر رہے ہو تو پتا چلا اس میں علم نہیں، بغض ہے. کیا ہے؟ وہ ابو بکر تھا کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف کوئی بولے، فرمایا میرے جسم کو درندے پھاڑ دے، گوارا ہے، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف کوئی بات کر دے اور ابو بکر زندہ رہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. آپ نے نو کے نو ان دیوسوں کو جنہوں نے جھوٹوں کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا زمین میں گاڑ جب تک نہیں دیا، اس وقت تک آپ نے سوکھ کا سانس نہیں دیا. تو تم جیسے تبزیلی گینڈے کیا سمجھے اس بات کو کہ حضرت، اگر وفاداری تمہارے اندر کبھی آئی ہو، کبھی نوٹ، ابے کبھی نسب کو بھول، نسب سے اوپر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی دین کو بھی اہمیت دو. جتنا تم نے اپنی برادریوں کو دیا ہے، نسب کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن نسب والا اگر بھانڈ بولے تو بھانڈ بولی نہیں لیتے. علی کی بیٹے کو جب قبول کریں گے جب بولی علی کی بولے گا. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں یہ اعتدال، یہ توازن عطا فرمائے. کچھ باتیں میں نے ایک سائیڈ کی، کچھ باتیں دو سائیڈ کی، ہر بات ایک بندے کے مطلب کی نہیں تھی، لیکن مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے مطلب کی تھوڑی تھوڑی بات ہوئی. کسی پر اگر کچھ گراں گزری تو وہ اس کے مطلب کی نہیں تھی، کسی پر اگر کوئی خوش گزری ہے تو اس کی مخالفت پر نہیں تھی. مقصد یہ تھا کہ آج بڑی رات ہے، عرس کی رات ہے، ہم بیٹھ کر اپنے مطالعے کا تجزیہ کرے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. بڑی تیزی کے ساتھ ہماری سانسیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں. آج مجھے فون آیا ملاوی کے اندر سے کہ کئی سنی نوجوان کرونا کے اندر وہ انتقال کر گئے، اللہ محفوظ فرمائے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں میرے دوستو، وفاداری اور سچائی کی ڈور کو سنبھال کے رکھو، یہ ڈور کمزور نہیں ہونی چاہیے. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، بولیے سبحان اللہ، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. جو علماء تشریف لائے، حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، بڑی ذرا نوازی آپ نے فرمایا، آپ بہت خود صاحب علم ہیں اور کئی علوم پر آپ دسترس رکھتے ہیں، بہت اعلیٰ خطیب ہیں، لیکن آپ نے کرم فرمایا، اللہ ان نیک لوگوں کے آنے کے صدقے مجھ گناہگار کی مغفرت فرمائے. ہم تمام کو اللہ زبان اور فکر کی آوارگی سے اللہ محفوظ فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.